الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے جی الحمد للہ کیسے آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے خیر و عافیت میں رکھے آمین جی ہم پہلے دعا کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين جی الحمد للہ کیسے گزرے آپ کے دن الحمد للہ اچھے گزرے بزی گزرے جی الحمد للہ یہ بتائیے کیسا چل رہا ہے آپ سب کا کورس اچھا چل رہا ہے الحمد للہ پریکٹس کر رہے ہیں تجوید کی گرامر کی احادیث جو آپ الحمد للہ بخاری پڑھ رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں پریکٹس یا بس چل رہا ہے الحمد للہ اچھا بتائیے آج فرائیڈے کے دن کی خاص فضیلت کیا ہے آپ میں سے کون آئے گا الحمد للہ ٹائم بارک اللہ الحمد للہ تو فرائیڈے کے دن کی خاص فضیلت کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ جمعے کے دن کی خاص جسے کہا جائے کیونکہ ہم ویسے تو پتہ ہی ہے ہم نے کتاب الجمعہ پڑھ لیا نا ہے نا تو بتائیے جمعے کے دن کی خاص فضیلت کیا ہے کسی کو یاد ہے احادیث کی بھی روشنی میں ویسے بھی جی کسی کو نہیں پتا خاص کیا ہے اچھا لبیک سے پہلے کیا پلے ہو رہا تھا کیا پلے ہو رہا تھا جب ہم بخاری شروع کرتے ہیں تو جی آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا میری بتائیے جی شاباش درود شریف نا الحمد للہ آپ کو پتا ہے کہ جمعے کا دن ویسے بھی درود شریف کی بہت ساری دس رحمتیں دس برکتیں دس بلائیں دور ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جمعے کے دن تو خاص فضیلت آئی ہے نا کثرت سے کبھی آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا اس پر غور و فکر کرتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو درود شریف پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں شاباش بتائیے یا بس ہم ایک آپ کو پتا ہے نا چاہے ہم جیسے کہا جائے پریکٹیکل مسلم ہو یا نہ ہو یعنی مراد یہ کہ قرآن و سنت میں ہو نہ ہو درود شریف کی کثرت ہمارے انڈو پاک میں بڑی ہے نا یعنی ہم فضائل کے طور پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں چاہے ہمیں جسے کہا جائے اس کی اہمیت کا پتہ ہو یا نہ ہو ہم محبت کی عقیدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف کی بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اس کا باقاعدہ سے اہتمام بھی کیا جاتا ہے نا لیکن آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ درود شریف کا میننگ کیا ہے جی کس نے کیا ہے تو میں کبھی الحمد للہ جیسے کہیں ہم پڑھ رہے تھے تو میں یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اور ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی پر درود بھیجا, اور اس پر درود بھیجنے کا مقصد کیا ہے نا. تو میں یہی سوچی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی اللہ, تو سننا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم عموماً اس کی تفسیر میں یا زیادہ تر جو ہمیں ملتی تھا مطلب کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نا, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت, ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, یہ ہے نا. تو ہم یہی ہے کہ تو لیکن اگر یہ سوچئے کہ الحمدللہ رحمت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, رحمت عام بھی ہے اور رحمت خاص بھی ہے. پڑھا ہے نا آپ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کہ رحمت عام سب کے لیے, کافر ہے مومن ہے مشرق ہے فاسق ہے, تمام انسانیت کے لیے. رحمت خاص کس کے لیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے نا, جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرے گا. تو پھر اتنی کیا خاص بات ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر عام مومنوں میں کیسے ڈفرینس کریں گے؟ یعنی خاص رحمت تو ان کے لیے بھی پھر ہے نا, بات سمجھ آ رہی ہے. تو ابو یعلا ایک اسکالر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. کہاں؟ ملائکہ اعلیٰ میں. سب سے جو ٹاپ آف دا ٹاپ فرشتے ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ ایک دفعہ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور و فکر کریں ٹیکسٹ کو, تو آگے جب آتا ہے وہ اعلیٰ آئی ہی, اور آل سے کون مراد ہوتا ہے؟ آل سے مراد تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی فیملی بھی ہے اور آپ کے اتباع بھی ہیں, جو آپ کے فالوورز ہیں. کیا میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں کہ نہیں؟ سچ بتائیے, بتائیے. میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں نا. تو سبحان اللہ, امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منائے اعلیٰ کے اندر تعریف ہوتی ہے, سال سال و اصحابہ و آلہ و بارک وسلم تسلیم. آپ سوچیے ان کی آل کی بھی, یعنی جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اس کی بھی ہم اسی وقت فالوورز کہلائیں گے نا, جب ہم آج صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ اسٹیپ پہ چلے نا. ہم خالی کہہ دیں کہ جسے کہا کہ میں تو بہت عقیدت رکھتی ہوں, بہت ناطے پڑھتی ہوں, اور میری تو محبت ختم ہی نہیں ہوتی, لیکن اتباع کہیں نہیں ہے نا. تو آپ سچ بتائیے کہ کیا ہم ان کے فالوورز کے اندر آ جائیں گے؟ صرف دو چار ناطے پڑھ کے اور میلاد النبی بنا کے ہم کیا ہم ان کے فالوورز کے اندر آ جائیں گے؟ اصل اتباع کیا ہوتی ہے؟ فالو دا فٹ اسٹیپس ہے نا, فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا نا. تو میں یہ سوچی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوں گے ملائکہ اعلیٰ کے اندر, سب سے جو ٹاپ آف دا ٹاپ فرشتے ہیں سب سے اوپر, تو ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اور آپ کی آل کی بھی. تو میں یہ سوچی تھی, آپ سوچیے اگر ابھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف جب آپ پڑھتے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں, تو کتنی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ ساتھ صحابہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کی آل کی بھی تعریف ہوتی ہوگی؟ امیجن کیجیے کتنا اللہ تعالیٰ. ایک ہوتا نا میں آپ کی تعریف کروں, ماشاء اللہ آپ بہت ریگولر آتے ہیں, بہت اچھی الحمدللہ مجھے جوابات دیتے ہیں, استاذہ جی آ جائیں, استاذہ جی آپ کو اپریشیٹ کریں. سچ بتائیے کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ استاذہ جی کے منہ سے اگر ہماری اچھی تعریف ہو, ہم اچھے پڑھنے والے ہوں, سچ بتائیے اچھا لگتا ہے نا. اور کہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں سکا مسلم شعین, اللہ تعالیٰ سے کوئی ریزمبل ہم مثال دے ہی نہیں سکتے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اگر آپ جس کو بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں, جس کے دل میں جس کے لیے آپ کے دل میں بہت قدر ہو, اگر آپ کے اس کے منہ سے آپ کی تعریف نکلتی تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے نا. کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ملائکہ اعلیٰ کے اندر ہم سب جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں تعریف کرنا. سبحان اللہ. بہت گریٹ آنر ہے, بہت گریٹ آنر ہے. اس کو محسوس کیجیے اور دل کی گہرائی کے ساتھ درود شریف پڑھیے. جب آپ درود شریف پڑھیں گے آپ اس فیلنگ کو لے کر آئیں کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں ہم سب کی نا. تو سوچیے آپ بتائیے کیا پڑھنے کا مزہ ویسے رہے گا جیسے ہم عام پڑھتے ہیں؟ سچ بتائیے بدل جائے گا نا, اہمیت بدل جائے گی, سوچ بدل جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو جسے کہا جائے بے سوچے سمجھے درود شریف پڑھتے جاتے ہیں, لیکن آپ سوچیے کہ جتنی دفعہ وہ پڑھتے جاتے ہیں کتنی زیادہ تعریف ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے اصحاب کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے کی نا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں گے ہم ان کی ایسی جسے کہا جائے فالوور بنی جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے نا, کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرما دیا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. آپ سوچئے, تو وہی سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسے ہی کرنے والا بنا دے نا, بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بعمل بنائے. چلیے اب آپ سب ریڈی, ان شاء اللہ اب سے آپ نے کوشش کرنی ہے شعور کے ساتھ درود شریف پڑھنا, اور جب درود شریف پڑھنا ہے سیلنگ کو لانا ہے تو میری تعریف ان شاء اللہ منائے آنا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, چلیے آپ سب ریڈی ہیں تو اپنے نام کے آگے لبیک گائے کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمیٰ فضل, میمونہ پروین, بشرا احمد, رابعہ اکبر, صبیحہ خان, شازیہ عامر, عینی سلیم, فضا فرحان, زرینہ محمد, سلمہ شیخ, نبیلہ عامر, فائقہ احمد, عظمیٰ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرہ ترابی, شہناز فاطمہ, نرگس رحمان, تنویر جہاں, رخشندہ عزیز, نادیہ ناز, جی ایک سیکنڈ مجھے دیجیے, جی ناد نادیہ ناز, مسعودہ حسین, غزالہ شاہد, نوشین محمد, قودل اقبال, انیس فاطمہ, سائمہ خان, جویریت عظیم, سیما خالد, ارم گلزار, عالیہ سابق, رضانہ چودھری, نجمہ سلیم, سائمہ قرنی, عطیہ عفت, صفورہ حمید, انیلہ اطہر, قولا زیفن, تسلیم خان, حاجرہ عظیم, ساجدہ بیگم, سید جلانی. مجھے امید ہے آپ سب نے اپنی اٹینڈنس مارک کر دی ہوگی, اگر آپ میں سے کوئی لیٹ ہے تو پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کیجیے. ان شاء اللہ ہمارا تجوید کا سیشن ہے, آپ سب ریڈی ہو جائیے. سب سے ہے نا, پلیز اگر آپ روم میں ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے, آپ سب ریڈی ہو جائیے اور پھر اپنے ان شاء اللہ دیکھتے ہیں آج ہم کیا سیکھتے ہیں نا. جی سسٹر ہنا, اگر آپ روم میں ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے. جی یہ بتائیے آپ کی پریکٹس چل رہی ہے؟ الحمدللہ پریکٹس کیسی چل رہی ہے؟ جی شاباش الحمدللہ. نوٹس لیتے ہیں نا جب آپ کی ٹیچر بتاتی ہیں تو آپ نوٹس لیتے ہیں نا پراپر طریقے سے؟ اس کو ایک دفعہ ضرور ریوائز کیا جائے. اور آپ کا کام بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ سیکھیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ قرآن پاک میں اپلیکیشن میں انشاءاللہ. تو صحیح نا, اگر آپ پلیز روم میں ہیں تو ہینڈ ریز کر دیجیے, ہمارا تجوید کا سیشن ہے. جی الحمدللہ. جی اچھا یہ بتائیے, جب تک انشاءاللہ سے صحیح نہ آتی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ الحمدللہ کہ آپ لوگ بخاری کا بہت ساری سسٹرز مجھے یاد کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں احادیث, آپ میں سے کیوں نہیں یاد کر کے بھیج رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ لوگ کو مجھے بھیجنے کا؟ کچھ تو باقاعدہ پراپر بھیجتے ہیں اور ہر دفعہ بھیجتے ہیں, لیکن میں دیکھی تھی کہ بہت سارے لوگ نہیں بھیج رہے نا, تو کوئی وجہ ہے کہ آپ نہیں بھیج رہے ہیں یا آپ کو ٹائم نہیں مل پا رہا؟ آپ کا تو بہت لمبا چوڑا کورس بھی نہیں ہے نا. جی 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 انشاءاللہ. جی الحمدللہ. چلیے ہماری ساتھ سسٹر ہنا موجود ہیں, انشاءاللہ ہم تجوید کا سیشن کرتے ہیں سسٹر ہنا کے ساتھ. جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی میں بھی خیریت سے ہوں. اوکے تو ہم کہاں تک پڑھ چکے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا ریمائنڈ کرائے پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. آئی تھنک ہم نے مدلازم شروع کی تھی, اور مدلازم میں مدلازم کلمی پڑھے تھے ہم, کلمی مثقل پڑھ لی تھی اور کلمی مخفف. کلمی مخفف پڑھی ہے کہ ابھی نہیں پڑھی؟ اچھا ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام تعریف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ہم تو مدود کا چیپٹر کریں نا, مد لازم پہ ہیں ابھی. جی ہم شروع کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مد لازم ہم پڑھے تھے اور ہم نے مد لازم میں دیکھا کہ یہ آپ کے پاس کلمی بھی ہوتی ہے, حرفی بھی ہوتی ہے, اور کلمی میں مستقل مخفف, اسی طرح سے حرفی میں بھی مستقل اینڈ مخفف, اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہمارے پاس آ جاتی ہے. مد لازم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں نا مین فور ٹائپس میں ملے گی, مد لازم, کلمی, مستقل. جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مد لازم کب بنتی ہے, جب مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ جائے. اب اگر یہ سب کچھ, یعنی یہ دو کنڈیشنز ہیں, اگر یہ ایک بامانی کلمہ میں پوری ہو رہی ہیں, یعنی ایک ہی ورڈ کے اندر آپ کے پاس مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ جاتا ہے, اور یہ ساکن لیٹر اپنے سے بعد میں آنے والے نیکسٹ لیٹر کے ساتھ مرج ہو جائے, تب یہ مد بن جاتی ہے مد لازم, کلمی, مستقل. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرجنگ کی صورت میں کلمی میں آپ کو ہمیشہ مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر تشدید کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا, جیسے کہ ورڈ ہے الصاخ الضم الضالین. ٹھیک ہے, اب اگر ہم دیکھیں مد لازم, کلمی, مخفف کو, تو مخفف کیا ہے کہ اگر ایک ورڈ میں, کیونکہ کلمی ہے تو یہ ورڈ کے اندر ہوگی, ایک ورڈ میں مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ جائے اور یہ ساکن لیٹر اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر کے ساتھ مرج نہ ہو, ادغام نہ کر رہا ہو, تو وہاں پر جو مد بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مد لازم, کلمی, مخفف. ٹھیک ہے, جی, اگر ایک ورڈ کے اندر مد لیٹر آ رہا ہے, مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ گیا اور یہ ساکن لیٹر مرجنگ نہیں کر رہا, اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر کے ساتھ ادغام نہیں کر رہا, بغیر ادغام کے ہے, بغیر تشدید کے ہے, صرف سمپل سکون ہے, تو یہاں پر جو مد بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مد لازم, کلمی, مخفف. مد لازم, کلمی, مخفف کی پورے قرآن پاک میں ایک مثال ہے, جو ایک واحد لیٹر دو دفعہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی واحد لیٹر ہے, سوری, ایک واحد ورڈ ہے جو قرآن پاک میں دو دفعہ آیا ہے. سورۃ یونس میں آیہ نمبر 51 اور 91, آیہ نمبر 51 میں ہے اور پھر آیہ نمبر 91 میں ہے. اور یہ ورڈ کون سا ہے؟ الآن. اب ہم جانتے ہیں کہ آ میں الف آ رہا ہے, ٹھیک ہے, حمزہ کے بعد نیکسٹ لیٹر الف آ رہا ہے, یہ مد بدل ہے اور مد بدل یہاں پر مد لیٹر الف کے ساتھ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مد بدل کے اندر کون سا مد لیٹر آ رہا ہے؟ الف. اب اس الف مد کے بعد, یعنی جو مد لیٹر ہے الف, اس کے بعد نیکسٹ لیٹر لام آ گیا اصلی سکون کے ساتھ, اور لام کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. ہمیں پتا ہے کہ لام اور حمزہ مرج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ لام اور حمزہ یہ مرج نہیں ہوں گے آپس میں, تو لام کو ہم اس کی اصلی حالت میں ہی پڑھیں گے, اور چونکہ مرجنگ نہیں ہو رہی اس وجہ سے یہاں پر ہونے والی مد مخفف ہے. مد لازم, کلمی, مخفف. آنا, سمپل, آپ نے اس کو لام کو سکون دے کر پڑھنا ہے. آنا, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن پاک میں صرف ایک ہی ورڈ کے اندر مدلازم کلمی مخفف پائی جاتی ہے. باقی جتنی آپ کو مدلازم کلمی ملیں گی وہ ساری جو ہے مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر تشدید کے ساتھ آئے گا اور وہ مستقل مدود ہوں گے. اب ہم آ جاتے ہیں مدلازم حرفی کے اوپر. یہ تھوڑی توجہ والی بھی ہے اور تھوڑا رائٹنگ ورک کرنا پڑے گا آپ کو. تو آپ اپنے ساتھ ایک رف پیج رکھیں جس پہ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ لکھیے اور پھر آپ اس کو نا لکھ کر انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. مد لازم حرفی. اب جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حرف کے اندر ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم قرآن پاک میں نا حروف نہیں پڑھتے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حروف کے اوپر ڈفرنٹ سائنز آ جاتے ہیں اور سائنز سے آپ ان حروف کی ساؤنڈز پڑھتے ہیں. لیٹر ایز اٹ از نہیں پڑھا جاتا. جیسے فار ایگزامپل جیم لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو جیم نہیں پڑھیں گے بلکہ اگر اس پر فتحہ ہے تو جا, اگر کسرہ ہے تو جی, اگر غمہ ہے تو جو, یعنی اس کی ساؤنڈز کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا. اور اسی طرح ہر لیٹر کی ساؤنڈ پڑھ کے آپ کیا کرتے ہیں, ورڈ بنا کر پڑھتے ہیں. لیکن جو مختلف مکی, بعض مکی سورہ اس طرح سے ہیں کہ ان کے بگننگ میں کچھ لیٹرز آتے ہیں جنہیں ہم حروف المقطعات کہتے ہیں. حروف المقطعات, اس کے اندر بھی روٹ قطع ہے, قاف ضاء عین, مقطعات یعنی بریک کیے جانے والے لیٹرز جو توڑ کر پڑھے جاتے ہیں, قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں, الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. یہاں پر ان حروف المقطعات میں ان حروف المقطعات کو آپ لیٹر لیٹر کر کے پڑھتے ہیں, الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم, تو آپ دیکھیں یہ تین لیٹرز ہیں جنہیں آپ پورا لیٹر پڑھے ہیں. اب آپ اس کو علم نہیں پڑھے, نہ ہی علما پڑھے ہیں, حرکہ سے نہیں پڑھے, بلکہ کیسے پڑھے, الف لام اور میم, یعنی آپ نے ان کے لیٹر کے نیمز پڑھے. اور ایسا صرف انہی لیٹرز میں ہوتا ہے حروف المقطعات میں. اوکے, اس میں حروف المقطعات میں مجھے نہیں پتا لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے یا نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ڈسکس کیا ہے یا شاید کسی اور کلاس سے. میں اس کے بارے میں چھوٹی سی ایک انفارمیشن دیتی چلوں کہ یہ جو حروف المقطعات کا سٹائل ہے نا, یہ عربز میں بہت کامن تھا. کیا ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا لاسٹ کلاس میں کہ یہ ان کی پوئٹری کے اندر نا, یہ جو عربز پوئٹری کرتے تھے یہ ان کے اندر بھی. اوکے صحیح, پھر کسی اور کلاس میں کیا ہوگا میں نے. اوکے صحیح. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو حروف المقطعات والا سٹائل ہے نا, یہ عربز میں بہت کامن تھا. اپنی پوئٹری کے اندر بھی وہ لیٹرز کا یوز کرتے تھے. ہم اس کو ریزمبل نہیں کر سکتے لیکن آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اٹس کائنڈ آف ایبریویشنز, جو ڈفرینٹ ٹائپس کی ایبریویشنز ہم یوز کرتے ہیں نا اپنی لینگویج میں. جیسے انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں سی این جی یا پی سی او یا پی ایس او, یعنی ڈفرینٹ ٹائپس کی ایبریویشنز یوز کرتے ہیں ورڈس کے لیے. ہم ان کے لیٹر 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 بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو بعض انٹرنیشنل ایبریویشنز ہوتی ہیں جو ہر جگہ کے اوپر یوز ہوتی ہیں اور بعض نیشنل ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اپنے علاقے میں یا آپ کے اپنے ایریاز میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یعنی یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے, مطلب اس سے ملتی جلتی ہے کہ کانٹیکسٹ, اسٹائل اور جس طرح کی پوئٹری ہوتی تھی نا, اس سے وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ ان لیٹرز کا کیا مطلب ہے. اور یہ ان کی پوئٹری کے اندر بہت ہوتا تھا, جیسے قل کاف, قل کاف, یعنی کہو کاف. کاف اب وہ کسی یعنی کہ اب کاف کہو, وہ کاف کسی خاص حکم کے لیے استعمال کریں. لیٹر کاف کا یوز کسی ایک خاص حکم کے لیے استعمال کریں جو کہ ان کی پوئٹری میں آپ کو بہت آرام سے مل جاتا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا, وہ عرب اسٹائل سے فیملیئر نہ ہوتے, تو ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے قرآن پاک کے اندر یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے کہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور قرآن پاک کو، لیکن ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہیں پر بھی کبھی بھی ان حروف کو ان حروف المقطعات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علیم کی طرف سے ہے، اس ذات کی طرف سے ہے جو ہر چیز جانتی ہے، مگر اس کا کلام ان ورڈز سے شروع ہوتا ہے جو بے معنی ہے، لا معنی ورڈ سے ان کا کلام شروع ہو رہا ہے، تو ایسا یہ تنقید ہمیں ان کی کہیں پر بھی نہیں ملتی. اور کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ وہ اس ایکسنٹ سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرا اسی بیس کے اوپر کہ چونکہ وہ اس سے ایکسنٹ سے واقف تھے اور کانٹیکس کو دیکھ کے وہ ان لیٹرز کے معنی بھی نکال سکتے تھے اپنی پوئٹریز کے اندر، اسی طرح سے اور اسی وجہ سے ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے، بہت سارے صحابہ نے ان حروف المقطعات کے میننگز کو بھی مینشن کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے فہم سے ان کے میننگز بھی بتاتے ہیں، گو کہ پریسائزلی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں بتایا کہ ان حروف کے کیا معنی ہیں، پریسائزلی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے فہم کو یوز کر کے کانٹیکس کو دیکھ کے تو ان لیٹرز کے معنی بھی بتانے کی کوشش کی. اور ان حروف کے اوپر جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لا معنی ہے، ان صرف ان لیٹرز کے اوپر کئی کئی کتابیں لکھی گئی جو کہ ان صرف حروف المقطعات کو ایکسپلین کر رہی ہوتی نا. بہرحال دیٹ سم تھنگ، یعنی ایک سائڈ وے چیز تھی جس کو مجھے ضرورت تھی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حروف المقطعات بہت بامعنی ہیں اور یہ حکمت سے بھرپور ہیں. اور یہ عرب ابن کفار مکہ کو بھی حیران کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈفرینٹ سورس کا آغاز ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ مدنی میں نہیں ملتا آپ کو نا، یہ مدنی جو قرآن ہے اس میں نہیں ملتا، یہ صرف مکی سورز میں ہے جو کہ چونکہ کفار زیادہ تر لنگوسٹک تھے تو اسی میں آپ کو یہ بات مل رہی ہوتی ہے، جو کہ انہیں یہ پاور کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ صحیح فصیح عربک میں ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا تو جانتے تھے مگر الفابیٹس نہیں جانتے تھے. چونکہ الفابیٹس جو ہیں وہ کلاس روم کا حصہ ہوتا ہے نا، جب آپ کلاس میں جاتے تو آپ لینگویج سیکھتے ہیں، جب آپ الفابیٹ سیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کلاس روم سیٹنگ میں زبان کو نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ الفابیٹس نہیں جانتے تھے، لیکن وہ زبان کو بولنا جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب ہم واپس آ جاتے ہیں مد لازم حرفی پر. تو ہمارے پاس جو مد لازم ہے وہ ان حروف میں پائی جاتی ہے جو کہ حروف المقطعات کہلاتے ہیں، جنہیں ہم توڑ کر پڑھتے ہیں. ان لیٹرز میں ہم سارے حروف تہجی کی بات نہیں کریں گے، صرف انہی لیٹرز کی بات کریں گے جو کہ کہاں پر آ رہے ہیں، ان حروف المقطعات کے طور پر استعمال ہوئے، یعنی وہ عربک الفابیٹس جو حروف المقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ان میں سے 7 ایسے ہیں جن میں مد لازم پائی جاتی ہے، 7 لیٹرز میں مد لازم پائی جاتی ہے. ان 7 لیٹرز کا مخفف کیا ہے؟ سنقصو لکھم. ٹھیک ہے، ان 7 لیٹرز کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سنقصو لکھم، سین نون قاف صاد لام کاف میم. سَنَقُصُّ لَكُمْ. اب اگر ہم ان لیٹرز کو دیکھیں تو اگر ہم سین کو دیکھیں، ان سارے لیٹرز میں ان کو نا آپ بریک کر کے لکھیں، اوپر لکھیں سین، جیسے آپ لیٹر سین لکھتے ہیں جو اس کی شکل ہے، نون قاف صاد لام کاف میم، ان لیٹرز کے نیچے آپ لکھیے سین کو بریک کر کے. بریک کر کے کیسے؟ سین، سین یا نون، ان تین لیٹرز کو ملا کے لکھیں سین، کیونکہ اس سین کے اندر یہ 3 ساؤنڈز ہیں، سین یا نون. اسی طرح سے نون کے نیچے لکھیے نون واو نون، نون، نون کے اندر یہ 3 ساؤنڈز ہیں، قاف کے نیچے لکھیے قاف الفا قاف، صاد کے نیچے لکھیے صاد الف دال صاد، لام کے نیچے لکھیے لام الف میم لام، کاف کے نیچے پھر کاف الفا کاف، یہ دوسرا والا کاف ہے کش والا، اور میم کے نیچے لکھیے میم یا میم. ان سیون لیٹرز کے اندر ایک کامن چیز ہے کہ یہ تھری سب لیٹرز کے اوپر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ساتوں کے ساتوں لیٹرز کے اندر تھری سب لیٹرز ہیں. ایک چیز کامن ہوگی، دوسری کیا ہے کہ جو سینٹرل لیٹر ہے، جو سینٹرل لیٹر ہے وہ مد لیٹر ہے. ایگری کریں آپ لوگ سب؟ ایسا ہی ہے نا، تھری لیٹرز کی بات سمجھ میں آگی. پھر جو سینٹرل لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ مد لیٹر ہے. آپ لوگ سب ساتھ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی. اب اگر سین میں دیکھیں تو سینٹرل لیٹر کون سا مد لیٹر ہے؟ یا مدیہ، بالکل گڈ. نون کے اندر، نون کے اندر سینٹرل لیٹر کون سا مد لیٹر ہے؟ واو گڈ. قاف کے اندر الف، گڈ. اور صاد کے اندر، صاد کے اندر بھی الف مد دیا ہے، سینٹرل لیٹر الف مد دیا ہے. پھر لام کے اندر بھی سینٹرل لیٹر الف مد دیا ہے، اس کے بعد کاف آ رہا ہے دوبارہ، اس کے اندر بھی سینٹرل لیٹر الف مد دیا ہے. اینڈ دا لاسٹ لیٹر از میم، اس کے اندر سینٹرل لیٹر یا مد دیا ہے. گڈ، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ سارے لیٹرز تھری لیٹرز سب لیٹرز کے اوپر بیس کر رہے ہیں، دوسری کامن چیز کیا ہے کہ سب کا سینٹرل لیٹر جو مڈ والا لیٹر ہے وہ مد لیٹر ہے. الف مدیا ہے، بعض میں واو مدیا ہے، بعض میں یا مدیا ہے، ٹھیک ہے. تینوں مد لیٹرز آپ کو مل رہے ہیں. تیسری کامن چیز کیا ہے کہ جو لاسٹ لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ اصلی سکون کے ساتھ. سین، نون، قاف، صاد، لاسٹ لیٹر کے اوپر کیا ہے؟ پیور سکون آ رہا ہے. یہ تین چیزیں ان سیون لیٹرز کے اندر کامن ہے. نمبر ون، تھری سب لیٹرز ہیں سب کے اندر. نمبر ٹو، سینٹرل لیٹر مد لیٹر ہے. نمبر تھری، لاسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے مد لازم کی ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی کہ حرف مد کے بعد نیکسٹ لیٹر جب اصلی سکون کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ مد لازم بن جاتی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، ایک حرف کے اندر، ایک حرف کے اندر مد لیٹر موجود ہے، اور مد لیٹر کے بعد جو نیکسٹ لیٹر آ رہا ہے وہ ٹیمپرری سکون کے ساتھ ہے. تو یہاں پر کیا بن گیا؟ مد لازم. اور یہ مد لازم کون سی ہے؟ حرفی، کیونکہ یہ ایک لیٹر کے اندر ہے. اب آپ کو، آپ دیکھیں نون ایسا لکھا ہوا نظر نہیں آتا، نہ ہی سین ایسا لکھا ہوا نظر آتا ہے. حروف المقطعات میں بھی ایون آپ کو ایسے لیٹرز نہیں لکھے ہوئے نظر آتے، یہ امیجنیشن کے اوپر بیس کرتا ہے، کیونکہ فونک ہے، اس لیٹر کی ساؤنڈ آ رہی ہے. سین کی ساؤنڈ کے اندر سین یا نون ہے، نون کی ساؤنڈ کے اندر نون واؤ نون ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو اوریجنل ساؤنڈ ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مد لازم بن گئی. سینٹرل لیٹر مد لیٹر ہو گیا، مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ گیا، تو یہاں پر آپ کے پاس کون سی مد بن گئی؟ مد لازم حرفی، صحیح. اب ہم دیکھیں گے کہ کون سی مد لازم حرفی مستقل ہے اور کون سی والی مد لازم حرفی مخفف ہے، کہاں مستقل بن رہی ہے اور کہاں پر مخفف بن رہی ہے. مستقل کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ ہو، اور یہ ساکن لیٹر اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر کے ساتھ مرج ہو جائے. ڈیفینیشن ابھی بھی وہی ہے، صرف ڈفرنس کہاں آ جائے گا؟ ورڈ سے حرف کا. یعنی اگر ایک حرف کے اندر مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون سے ہو اور اصلی ساکن نیکسٹ لیٹر سے مرج ہو رہا ہو تو مد لازم مستقل, مد لازم حرفی مستقل بن جائے گی. صرف ڈفرینس کہاں آئے گا, ڈیفینیشن بالکل سیم ہے, صرف کلمی سے حرفی کا ڈفرینس آ جائے گا. اب ہم اس حرفی کو چیک کرنے کے لیے ہم آ جاتے ہیں سورۃ البقرہ کی بگننگ میں, سوری مستقل اور مخفف کو چیک کرنے کے لیے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سورۃ البقرہ کی بگننگ بن رہی ہے الف لام میم, ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارے پاس جو لیٹر سنقص لکم والے ہیں وہ کون کون سے ہیں, ایک تو ہے لام, دوسرا ہے میم, ٹھیک ہے. یعنی مد لازم والے لیٹر لام ہے اینڈ میم ہے. لام کے اندر ہم آپ اس کو توڑ کے لکھیں, لام الف میم, میم یا میم, ٹھیک ہے. ان دونوں لیٹرز کو توڑ کے لکھیں, بیچ میں پلس کا نشان بنا دیں, لام الف میم اینڈ دین میم یا میم, یہ ان کے سب لیٹرز ہیں. لام کے اندر سینٹرل لیٹر الف مدیا ہو گیا اور لاسٹ لیٹر کون سا ہے, میم ہے, جو کہ اصلی سکون کے ساتھ ہے. تو مد لازم تو ہے, ہمیں یہ بات پتہ چل گئی پہلے ہی, مد لازم حرفی ہے. میم کے اندر سینٹرل لیٹر یا مدیہ ہے اور لاسٹ لیٹر میم اصلی سکون کے ساتھ ہے, تو یہاں پہ بھی مد لازم حرفی ہے. اب مد لازم حرفی مستقل کب ہوتی ہے اور مخفف کب ہوتی ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں لام کو, لام الف مد لیٹر آ گیا, مد لیٹر کے بعد میم اصلی سکون کے ساتھ آ گیا, میم کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے, نیکسٹ لیٹر کون سا ہے, میم ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر کون سا آ رہا ہے الف لام میم میں, گڈ. اس کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ کسرہ کے ساتھ ہے, رائٹ. لام کا میم ساکن ہو گیا اور میم کا پہلا والا جو می ہے وہ کس کے ساتھ ہے, میم کسرہ کے ساتھ. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے, اور اگر آپ نہیں جانتے تو انشاءاللہ ابھی ہم ادغام والا چیپٹر, ایک ادغام والا چیپٹر نیکسٹ پڑھیں گے اور انشاءاللہ ایک بک ٹو میں پڑھیں گے. آپ جنرلی ایک چیز یاد رکھیں, جو آپ کو مد لازم کے اندر لیٹرز ملتے ہیں نا, سملر لیٹرز آلویز ڈو ادغام وتھ فیو ایکسیپشنز. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ایکسیپشنز رائٹ ناؤ, ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو سملر لیٹرز ہیں دے آلویز ڈو ادغام. نون ساکن کے بعد نون ہے, ادغام ہوگا. لام ساکن کے بعد لام ہے, ادغام ہوگا. میم ساکن کے بعد میم ہے, ادغام ہوگا. با ساکن کے بعد با ہے, ادغام ہوگا. سملر لیٹرز ہمیشہ ادغام کرتے ہیں. ایک آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے, دوسرا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن نون کے ساتھ بھی ادغام کرتا ہے, میم کے ساتھ بھی ادغام کرتا ہے. ایکچولی تو یہ باقی کچھ اور لیٹرز کے ساتھ بھی ادغام کرتا ہے, لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو ڈسکس کروں. ابھی جو مد لازم میں آپ کو جن ادغام کو کا پتہ ہونا ضروری ہے وہ ایک تو یہ کہ سملر لیٹرز ڈو ادغام, دوسرا کیا کہ نون ساکن میم میں بھی ادغام کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب یہاں پر لام کی اینڈنگ میم ساکن پر ہو رہی تھی اور میم کی بگننگ میم کسرہ سے ہو رہی ہے, تو یہ جو دو میم اکٹھے آ رہے ہیں نا, یہ مرج ہو جائیں گے, ان کا ادغام ہو جائے گا. اب ہم نے مد لازم کلمی مستقل میں تو پڑھا تھا کہ آپ کو تشدید نظر آ جائے گی, یہاں آپ کو تشدید نہیں نظر آتی. یہاں آپ نے سارا کام اپنے مائنڈ سے کرنا ہے, یہاں پہ آپ کو تشدید نہیں نظر آئے گی, آپ کو کوئی سائن اینڈ سمبل نہیں نظر آ رہا ہوگا, لیکن آپ اپنے مائنڈ کو استعمال کریں گے اور آپ نے اپنے مائنڈ سے اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ اچھا یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے سو ادغام ہو, سوری تو ادغام ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ادغام ہونے کی وجہ سے چونکہ لام کے لیٹر نے ادغام کیے, اس کا جو لاسٹ والا میم ساکن تھا اس نے ادغام کیا ہے, اس وجہ سے جو لام کی مد ہے وہ مد لازم حرفی مستقل ہے, ٹھیک ہے. لام کی مد بن گئی مد لازم حرفی مستقل, چونکہ اس کے لاسٹ لیٹر نے اپنے سے بعد میں آنے والے لیٹر سے ادغام کر لیا. اب ہم میم کو دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ میم کے اندر سینٹرل لیٹر یا مدیہ ہے, یا مدیہ کے بعد لاسٹ لیٹر میم ساکن آ گیا, اصلی سکون کے ساتھ آ گیا, تو مد لازم حرفی بن گئی. اب دیکھیں کہ مستقل ہے یا مخفف ہے. ویسے تو آیا ختم ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ وقف کر لیتے نا, اگر آپ وقف کر لیتے تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہے, رائٹ. اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو کون سا لیٹر آ رہا ہے اس کے بعد, میم ساکن کے بعد کیا ہے, ذالک الکتاب، اس کے بعد آ رہا ہے ذال، اور میم ساکن ذال میں ادغام نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ میم ساکن ذال، لیٹر ذال کے اندر ادغام نہیں کرتا، ایکچولی میم ساکن صرف میم ہی میں ادغام کرتا ہے، کسی اور لیٹر میں ادغام نہیں کرتا. اس لیے ایون اگر آپ ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو بھی یہ کیا ہے؟ مدلازم حرفی مخفف. تو آپ کے پاس دو مدود آ رہی ہیں، لام کے اوپر بھی مد ہے، میم کے اوپر بھی مد ہے. لام کے اوپر جو مد ہے وہ ہے مدلازم حرفی مثقل، میم کے اوپر جو مد ہے وہ ہے مدلازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں. ہاں، جہاں پہ ادغام ہوا ہوا ہے نا، وہاں پہ آپ نے غنہ زیادہ دیر کرنا ہے. الف لام میم، ٹھیک ہے؟ تو مدلازم ہوگی حرفی مستقل ہوگی لام کی، اور میم کی کیا ہوگی؟ مدلازم حرفی مخفف. ایون اگر آپ ملائیں تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بالکل سیم. تب بھی جو سیکنڈ والی مد ہے وہ مخفف ہی ہوگی، وہ مستقل نہیں بنے گی. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، تو اب اس میں ادغام نہیں ہوا اور میم جو ہے وہ مستقل ہی مد رہی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور ورڈ دیکھتے ہیں، وچ از ض سین میم، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آ جائیں، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ سملر جہاں کہیں آپ کو مل رہا ہے نا، مدلازم میں میم ساکن ہی کے بعد میم آ رہا ہے اور اسی کے اندر ادغام ہو رہا ہے، اس لیے مسقل مد اب آپ کو مشکل نہیں ہوگی پہچاننے میں. لام اور میم کے بیچ میں جو مداری ہے وہ مسقل ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک ساری ہی مخفف ہیں. بہرحال یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، میں ابھی آپ کو دوں گی نا. اچھا، اس کے اوپر آ جاتے ہیں، ایک حروف المقطعات آتے ہیں قرآن پاک میں، ط سین میم، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو پہلا لیٹر ہے ط، یہ ہمارے سنہ قصو لکم میں ہے، وہ سیون لیٹر جن میں مد لازم ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی ط کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹو لیٹر ورڈ ہے، اٹس ناٹ تھری لیٹر ورڈ. اس میں ط الف ب، بس دو لیٹرز ہیں، تو یہ مد لازم بن بھی نہیں سکتا، صحیح؟ سین کو اگر ہم دیکھیں تو سین تھری لیٹر ورڈ ہے، سینٹرل لیٹر یا مدیہ ہے، لاسٹ لیٹر نون اصلی سکون کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ میم. میم بھی تھری لیٹر ورڈ ہے، سینٹرل لیٹر یا مدیہ ہے، اور لاسٹ والا میم اصلی سکون کے ساتھ ہے. تو انڈیویجولی دونوں ہی لیٹرز میں مد لازم ہے، مد لازم حرفی سین میں بھی ہے اور مد لازم حرفی میم میں بھی ہے. اب ہوگا کیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں مد مستقل بنے گی، کہاں مخفف بنے گی، ٹھیک ہے؟ سین جو مد ہے اس کا لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ نون آ رہا ہے اصلی سکون کے ساتھ، اور اصلی ساکن والے نون کے بعد نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ میم. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ میم. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو سملر لیٹرز ادغام کرتے ہیں، دوسرا نون ساکن میم میں بھی ادغام کرتے ہیں. اب نون ساکن کے بعد جب میم آ گیا تو یہاں پر ادغام ہو جائے گا، اور ادغام ہونے کی وجہ سے آپ یعنی میم جو ہے وہ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے اور نون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نون نہیں آپ کا پڑھا جائے گا بلکہ آپ میم تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ میم. جب نون ادغام کرتا ہے، اور ادغام اگر مکمل ادغام ہو، کامل ادغام ہو، تو نون اپنا مخرج اور اپنی تمام کوالٹیز چھوڑ دیتا ہے. دس از ایکچولی مرجنگ. سملر لیٹرز میں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن اگر ڈفرینٹ لیٹرز ہوں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ آلموسٹ اسکپ ہو جاتا ہے، وہ نہیں رہتا، اس کی ایگزسٹنس نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ جو پہلا والا لیٹر ہوتا ہے. تو یہاں پر جو آپ کا فرسٹ نون ساکن ہے وہ نہیں رہا، تو तो ये क्या बन जाएगा, तौसीम। ठीक है, नून नहीं आप पढ़ेंगे, सीम करके पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो सीन के ऊपर होने वाली मद मद लाजिम हरफी मुसक्कल है, और मीम के ऊपर होने वाली मद फिर से मद लाजिम हरफी मुखफ्फफ है। चाहे आप मिलाते हैं तो आगे तिल का आ रहा है ता, तो भी मर्जिंग नहीं हो रही, और अगर आप वक्फ करके पढ़ते हैं फिर भी ये मद लाजिम हरफी मुखफ्फफ रहेगी। तो हाँ जी बिल्कुल, आप इमेजिन कर सकते हैं मीम के ऊपर शद्दा। सही, तो इस तरह से आप चेक करते हैं मदलाजिम को, मदलाजिम हरफी मुसक्कल को और मुखफ्फफ को। अच्छा सही, अब आ जाते हैं हम एक और टॉपिक के ऊपर, छोटा सा टॉपिक है उसको देखते हैं, जो कि हरूफुल मुकत्तात को एक्सप्लेन करता है डिटेल के साथ। ठीक है, अगर हम हरूफुल मुकत्तात को देखें तो हमें सना कुसु लखुम के अलावा भी लेटर्स नजर आ रहे होते हैं। जैसे अभी हमने अलिफ देखा, अलिफ लाम मीम में था, तो सीम मीम में तो देखा। व्हाट अबाउट दोज लेटर्स जो कि सना कुसु लकुम नहीं है, उनके अलावा जो हरूफ अल मुकत्तात में लेटर्स आ रहे हैं वो क्या है और उनको किस तरह से पढ़ा जाता है? ठीक है, हमारे पास चार तरह के हरूफ अल मुकत्तात आते हैं, फोर टाइप्स है हरूफ अल मुकत्तात की। नंबर वन, ऐसे हरूफ अल मुकत्तात जिनमें कोई मद नहीं है। ठीक है, और ये एक ही लेटर है विच इज अलिफ। अब आप अलिफ को ब्रेक करके लिख लीजिए, हमजा लाम एंड फा। ठीक है, अलिफ किससे लिखा जाता है? अलिफ की जो बिगिनिंग वाला लेटर है ना, वो एक्चुअली नॉट अलिफ, ये दैट इज हमजा। यानी हमजा है जो कि अलिफ की चेयर पे होता है, और हमजा और उसके बाद लाम और फिर फा। ठीक है, अलिफ अलिफ, देर इज नो मद इन इट। आप किसी भी लेटर को नहीं खींचते, आपके पास मद लेटर ही नहीं है ना, ये बीच में कोई मद लेटर नहीं है ना, तो अलिफ है प्रेसिडेड बाय फथा, ना वाव साकिन प्रेसिडेड बाय दम्मा, ना या साकिन प्रेसिडेड बाय कसरा। ठीक है, तो इसलिए अलिफ जो है ये क्या है, मदलेस लेटर, यानी इसके अंदर मद नहीं है, इसको खींच के नहीं पढ़ा जाता, बस लेटर्स पढ़ते हैं आप अलिफ। उसके बाद आपके पास लेटर्स आ जाते हैं, सेकेंड टाइप आ जाती है मद तबीई की, मदुल असली की। ठीक है, वो हरूफ अल मुकत्तात जिनमें मदुल असली है, आप इसे कोई बता सकते हैं कौन कौन से हरूफ अल मुकत्तात हैं जिनमें मद असली है? एक तो अभी हमने देखा भी था, दा actually बा एंड सा। ठीक है, ये याद रखें, बा एंड सा इनमें मद असली है, मगर ये हरूफ अल मुकत्तात में नहीं आते ना। कोई भी ऐसा यानी हरूफ अल मुकत्तात, कोई भी ऐसी सूरा नहीं है जिसमें बा आपके पास बिगिनिंग में आ रहा हो या सा आपके पास बिगिनिंग में आ रहा हो। ठीक है, बा इज राइट, हा एंड हा बोथ आर राइट। ठीक है, हा भी है और हा भी है, अलिफ लाम रॉ भी है, या भी है। ठीक है, इसका मुखफ्फफ है हय्युन बहिर, हा वसतुल हलक वाला, जीम हा खा, जीम की फैमिली में जो हा है वो हा या बो हा रॉ। फाइव लेटर्स है हमारे पास, फाइव लेटर्स हैं जिनमें क्या है, मद तबीई, हय्युन ज़ाहिर, हा या ज़ा हा रा। ठीक है, हा या ज़ा हा रा। ओके, तो ये फाइव लेटर्स हैं जिनमें हमारे पास मदुल असली या मद तबीई है। ये सेकेंड टाइप होगी। थर्ड टाइप है हमारे पास मदलाजिम की, اور ملازم کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا ہے. یہ 7 لیٹرز میں ہوتی ہے جس کا مخفف کیا ہے؟ سیون لیٹرز ہیں اور اس کا مخفف میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو. جی سنقص لکم سین نون قاف صاد لام کاف میم. تو یہ 7 لیٹرز ہیں جن میں مدلازم ہمارے پاس آتی ہے. اور مدلازم حرفی مستقل ہے یا مخفف ہے یہ سرکمسٹانس کے اوپر ہوتا ہے. آپ کسی بھی لیٹر کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ اوکے لام میں ہمیشہ مستقل ہے. نہیں, لام میں سم ٹائمز مستقل ہوگی, سم ٹائمز مخفف ہوگی. تو یہ ایکچولی سرکمسٹانس بتاتا ہے کہ کیا مدلازم حرفی مستقل ہے یا مدلازم حرفی مخفف ہے. اوکے, فورتھ کیٹیگری ہے حرف عین کی. عین میں مدلازم ہے؟ عین کے اندر کیا ہے؟ جی یا لین ہے, بالکل, ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ جو آئین ہے اس میں مد لیٹر نہیں ہے. مد لازم کس سے بن رہی تھی؟ مد لیٹر سے بن رہی تھی. اور آئین کے اندر کیا ہے؟ لین لیٹر ہے. آئین میں کیا ہے؟ لین, حرف لین ہے. یا ساکن سے پہلے فتحہ آ رہا ہے تو یہ حرف لین ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نا پورے قرآن پاک میں صرف ایک واحد آئین ایسا لیٹر ہے جس کے اندر یا لین کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آیا ہوا ہے. باقی کہیں پر بھی یا لین کے بعد یا تو نیکسٹ لیٹر متحرک ہوتا ہے یا نیکسٹ لیٹر ٹیمپرری سکون کے ساتھ ہوتا ہے. کہیں پر بھی اور لین لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون سے نہیں آیا. سو اس واحد ورڈ کے لیے ایک نئے نام کی ضرورت نہیں تھی. تو ہم اسے سمپل کیا کہتے ہیں؟ اے فالوور آف مدلین. عین از اے فالوور آف مدلین. یہ مدلین کو فالو کرتا ہے. مدلین کو, ایگزیکٹ مدلین نہیں ہے کیونکہ مدلین کب ہوتی ہے؟ ٹیمپرری سکون کی وجہ سے. اب یہاں پہ ٹیمپرری سکون نہیں ہے, یہاں پہ اصلی سکون ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں تابع مدلین, فالوور آف مدلین. ٹھیک ہے, تو لیٹر عین کے اندر ہمارے پاس سینٹرل لیٹر یا لین ہے اور لاسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آ گیا ہے. تو یہاں پر جو مد ہے اس کو ہم کہتے ہیں فالوور آف مدلین. اور یاد رکھیں کہ حرف عین کو آپ دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں, اس کو 4 حرکات بھی کھینچ سکتے ہیں اور 6 حرکات بھی کھینچ سکتے ہیں. واٹ واز دا لینتھ آف مدلین بائی دا وے؟ مدلین کی کتنی لینتھ تھی؟ 6 4 نہیں, اوکے 4 5 6. اسکیٹرڈ آنسرز کیوں ہیں؟ ہاں, کتنے آپشنز تھے آپ کے پاس مدلین کے؟ 2 4 6, ویری گڈ. ٹھیک ہے, جو ان بٹوین 1 اینڈ 2 ہے نا, جو ان بٹوین 1 اینڈ 2 ہے وہ حرف لین کی لینتھ ہے. مد لین کی لینتھ میں پوچھ رہی تھی, مد لین کی کتنی لینتھ تھی آپ کی؟ آپ کے پاس مد لین کی کیا آپشن تھی؟ 2 4 6 ہے. ٹھیک ہے, مد لین کو اگر حرف لین کے بعد نیکسٹ لیٹر ٹیمپرری سکون کے ساتھ آتا ہے تو وہ مد لین ہوتی ہے, اور اسے آپ 2 اور 4 اور 6 کھینچ سکتے ہیں. جو تابع مد لین ہے صرف حروف المقطعات میں سے حرف عین میں پائی جاتی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے 4 اینڈ 6. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس میں 2 کی آپشن نہیں ہے. اور ہر فائن قرآن پاک میں دو ہی سورس کی بگننگ میں آ رہا ہے. ایک تو سورۃ مریم سے پہلے آ رہا ہے, کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں, تھوڑا سا اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, میں پھر اس کو پڑھ کے سناؤں گی دوبارہ سے. کاف کو اگر دیکھیں تو سینٹرل لیٹر مد لیٹر ہے, لاسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ ہے. काफ के बाद हार है तो फा हामे इदगाम नहीं करता, इसलिए काफ के ऊपर होने वाली मद मद लाजिम हरफी कौन सी है? हाँ मुखफफ, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि फा का इदगाम हा में नहीं हो रहा, मद लाजिम हरफी मुखफफ होगी। हाँ बताइए, हाँ क्या है? मदुल असली हो गया, जी बिल्कुल। हा के बाद आने वाला या क्या है? जी ये भी मदुल असली है। आइन ताबिए मदलीन हो गया, कितना खींचेंगे आइन को? फोर खींचेंगे या सिक्स खींचेंगे? गुड। और उसके बाद आइन के बाद क्या आ रहा है? सौद, सौद क्या है? लाजिम है, कौन सी लाजिम है? मद लाजिम है, हरफी है और मुखफफ है, ठीक है, गुड। मद लाजिम हरफी मुखफफ है क्योंकि सौद लेटर दाल पर एंड हो रहा है और हफ्स नासिम इन तरीक शातबिया में दाल के बाद आ रहा है वर्ड जिक्रु रहमा, और दाल सॉरी जिक्रु रहमत, जो दाल है दाल, वो दाल के अंदर इदगाम नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए आप इसको या मद लाजिम हरफी मुखफफ में रखेंगे और सिम पढ़ेंगे। तो काफ की लेंथ 6 हरकात होगी, हा एंड या 2 हरकात होगी, हा की और या की भी 2 हरकात होगी। आइन को 2 तरीकों से पढ़ सकते हैं, 4 हरकात भी पढ़ सकते हैं, 6 हरकात भी पढ़ सकते हैं, और सौत को आप 6 हरकात पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और रूल अप्लाई हो रहा है जो अभी हमने नहीं डिस्कस किया डिटेल के साथ, लेकिन आई होप सो कि आप में से बहुत सारे लोग चुके ऑलरेडी तजवीद से फेमिलियर हैं। तो यहाँ पे ना आइन नून के ऊपर एंड हो रहा है और नून के बाद आ रहा है सौत, तो यहाँ पे इख्फा होगा और सौत के आने की वजह से इख्फा हैवी होगा। क्या आप ये बात जानते हैं? नून साकिन के बाद सौत आ जाए तो इख्फा होता है, और सौत चूंकि हैवी लेटर है तो इख्फा भी हैवी होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये वर्ड पढ़ के बताती हूँ। एक पहली दफा मैं पढ़ूंगी आइन को 4 हरकात के साथ और फिर पढ़ूंगी आइन को 6 हरकात के साथ। खींचेगी किसको? 4 और 6 किसको खींचेंगे? आई को, आई आपने खींचना है, और फिर उसके बाद इख्फा पूरा करेंगे और फिर आप सौत के ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्या हा या आई सौद, ठीक है, आइन जो है वो 4 था। अब हम दोबारा पढ़ते हैं और 6 के साथ। क्या हा या आई सौद, सही बात समझ में आ गई? तो इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। दूसरी जो आइन की प्लेस है वो है सूरत शूरा की बिगनिंग, और सूरत शूरा में ये कैसे आता है? हामीम और फिर आता है आइन सीन एंड कौफ। अब हम उसको थोड़ा सा इन हरूफ मुकत्तात को देख लेते हैं। सबसे पहले लेटर आ रहा है हा, वसतुल हलक से, ये क्या है? सूरत शूरा मद असली है, हा जो है वो मद असली है, इसकी हरकात होंगी 2। मीम ये क्या है? मद लाजिम है, जी टाइप भी बताइए साथ में, लाजिम हरफी मुखफफ, गुड। मीम जो है उसका सेंट्रल लेटर या मदिया है, और सेंट्रल लेटर या मदिया के बाद लास्ट वाला लेटर असली सुकून के साथ आ रहा है, तो ये मद लाजिम हरफी मुखफफ है, और मीम साकिन के बाद लेटर आ रहा है आइन, सो नो इदगाम इन बिटवीन, ठीक है, इसलिए मुखफफ मद है। और कितना खींचेंगे? 6 हरकत। अच्छा आइन आ गया, आइन क्या है? عين ہے مدلین کا تابع, ٹھیک ہے, فالوور آف مدلین, صحیح. اوکے, آئین کو آپ کتنا کھینچیں گے, فور بھی کھینچ سکتے ہیں, سکس بھی کھینچ سکتے ہیں. آئین کے بعد آ رہا ہے لیٹر سین. سین کیا ہے؟ سین ہو گیا مدلازم حرفی مخفف, ٹھیک ہے, اور اس کی لینتھ ہے سکس حرکات. اور سین کے بعد لاسٹ میں کیا رہے؟ قاف. تو قاف میں کیا مد ہے؟ جی, مدلازم حرفی مخفف, اور اس کی بھی لینتھ کتنی ہے؟ سکس حرکات. اوکے, یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آئین لیٹر نون کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے, نون کے بعد آ رہا ہے سین, نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ سین. تو یہاں پہ بھی نون کا اخفا ہے, اور چونکہ سین آ رہا ہے تو اخفا بھی لائٹ ہوگا. سین کا لاسٹ لیٹر ہے نون ساکن, اور نون ساکن کے بعد لیٹر آ رہا ہے قوف. تو اب چونکہ قوف ہیوی لیٹر ہے تو اخفا بھی یہاں پر ہیوی ہوگا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اخفا لائٹ ہے, ہیوی ہے, اس کو کیسے کرتے ہیں, اس کی ساری ٹیکنیکس اور ہم ڈیٹیلز ابھی پڑھیں گے, ابھی ہم نے نہیں پڑھی, لیکن چونکہ آپ مدلازم پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں گے کیسے. تو میک شیور ناٹ ٹو مس ان بٹوین اخفا. اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ پہلے میں آئین کو فور پڑھوں گی, پھر سکس پڑھوں گی. حامیم عین سین قاف. اور اگر سکس کے ساتھ پڑھا جائے تو کیسے ہوگا؟ حامیم عین سین قاف, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ دونوں طریقوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, آئی کو فور بھی پڑھ سکتے ہیں اور آئی کو سکس بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے, اس میں نا امام شاطبی کی جو اوپینین ہے وہ کہتے ہیں وطول فضلا, کہ جو پریفرڈ ہے وہ سکس حرکات ہے. یعنی آپ فور پڑھ سکتے ہیں, آپ جائز ہے آپ کے آپ فور پڑھیں, مگر فضلا یعنی پریفرڈ ہے کہ آپ اس کو سکس کر کے پڑھیں. ان کی منظومہ میں آتی ہے لائن وفی عین الوجہانی والطول فضلا, یعنی وفی عین, عین کے اندر الوجہان, وجہان ہے. وجہان کہتے ہیں ٹو ویز کو, دو طریقے ہیں, دو طریقوں سے آپ عین کو پڑھ سکتے ہیں. والطول اور طول فضلا پریفرڈ ہے. طول کہتے ہیں سکس حرکات کو. مدود کی نا لینتھ کے حساب سے ڈفرینٹ نیمز آتے ہیں, جو آپ کو عربک بکس میں بھی ملیں گے اور ڈفرینٹ منظومات کے اندر بھی ملتے ہیں نا, جو پوئمز ہوتی ہیں, جو چونکہ عرب لوگ نا ہر چیز کو پوئمک فارم میں یاد کرتے تھے, تو اس لیے اب ہمارے پاس جو بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں نا وہ پوئمک فارم میں ہوتی ہیں. تو اس میں جو آپ کے پاس جو مد کی لینتھس کے نام ہوتے ہیں نا, اس کو جیسے قصر کہتے ہیں ٹو حرکات کو, یعنی جب آپ کہتے ہیں نا مد ہم کرے ہیں, مد قصر کر لی, تو قصر کس کو کہتے ہیں؟ ٹو حرکات کو. پھر توسط کہتے ہیں فور حرکات کو. اور طول کس کو کہتے ہیں؟ سکس حرکات کو. اور فائیو حرکات کو کیا کہتے ہیں؟ فوق التوسط. ہاں جی, قصر قاف سے, جیسے صلاۃ القصر بھی ہوتی نا, قاف صاد را صلاۃ القصر, تو اس میں بھی ٹو حرکات آ جاتی, آئی مین ٹو رکعات آ جاتی ہے. قصر نماز جو ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے نا, تو اس میں بھی عموماً جو چار فرض ہیں وہ دو بن جاتے, تو یہ بھی جو ہے یہ قصر مد جب ہوتی ہے تو یہ ٹو حرکات ہو جاتے ہیں. और फिर जो फोर हरकात है उसको क्या कहते हैं? तवसुत। और फाइव को क्या कहते हैं? फौक तवसुत। फौक कहते हैं ऊपर को, लिटिल अबव, अबव देन फोर, अबव देन तवसुत। फौका का वर्ड कुरान पाक में भी आता है ना जी, फौका का मतलब होता है ऊपर। तो फौका तवसुत यानी तवसुत से ऊपर। और वह तूल, तूल का मतलब होता है लंबा करना। तो जो लास्ट लेंथ है जो, यानी जो आप सबसे ज्यादा खींच सकते हैं वो क्या है? सिक्स हरकत। सो इसीलिए तूल जो है किसको कहते हैं? सिक्स हरकत को। आपका होमवर्क ये है कि आपने ना क्या करना है कि जितने भी हरूफ मुकत्तात हैं सबको लिखें। और जैसे आपने करना कैसे है कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है अलिफ लाम मीम, वैसे जैसे कि कुराने पाक में लिखा हुआ है, अलिफ स्ट्रेट लाइन, लाम एंड देन मीम, लाम मीम, लाम की छोटी शक्ल और मीम उसके साथ मिलाकर। नीचे आपने अलिफ यानी अलिफ के नीचे आपने क्या करना है? उसको ब्रेक करके लिखना है, हमजा लाम फा लिख के प्लस डालना है बीच में। लाम के नीचे आपने लाम को ब्रेक करके लिखना है, लाम अलिफ मीम प्लस। और मीम के नीचे आपने क्या लिखना है? मीम या मीम, ठीक है। फिर आपने अलिफ को एक्सप्लेन करना है कि अलिफ पे कौन सी मद है, अलिफ के ऊपर नो मद, अलिफ कौन सी कैटेगरी में आ रहा है हरूफ मुकत्तात की, नो मद, लाम कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, मदलाजिम हरफी मुस्तकल, ठीक है। और मीम किस कैटेगरी में आ रहा है, मदलाजिम हरफी मुखफफ। अब ये जो मुस्तकल मद बनी है ना, आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है कि आपको कहाँ से पता चला कि ये मुस्तकल मद बनी है। तो जो लाम का मीम है वहां से आपने लाइन शुरू करनी है, और मीम कसरा के नीचे तक आपने लाइन लेकर जानी है, और इस लाइन के नीचे लिखना है इदगाम। तो मुझे फिर इससे आइडिया होगा कि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। आपने किस तरह से होमवर्क करना है, आपको समझ में आ गया? तमाम हरूफ अलमुकत्तात निकालने हैं। सबसे पहली लाइन में आपने वैसे लिखना है जैसे कुरान पाक में लिखा हुआ है। नीचे वाली लाइन में आपने उन लेटर्स के सह लेटर्स या जितने भी लेटर्स आपके पास आ रहे हैं वो लिखने हैं। थर्ड लाइन में आपने लिखना है कि ये उन हरूफ अलमुकत्तात में से कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। जहां आपको लगता है कि मद लाजिम मुस्तकल बन रही है वहां पर आपने उन दो लेटर्स के नीचे लाइन लगानी है जिसमें आपको लगा कि इदगाम हुआ है, ठीक है। यानी अगर मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है उसके अंदर आपको लगा कि इदगाम हुआ है, तो आप पहले वाले मीम साकिन से दूसरे वाले मीम के नीचे लाइन लगाकर उसके नीचे इदगाम को मेंशन करें, ठीक है। आई वॉन्ट कि एवरीबडी विल डू दिस होमवर्क, क्योंकि ये थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर आपने इस डिटेल से पहले पढ़ा है या नहीं, है थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और मैं चाहती हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है जी। तमाम हरूफ अलमुकत्तात कुरान पाक से ना, इंशाल्लाह। इसको फिर अच्छे से रिव्यू भी कीजिएगा, तो अगर कोई सवाल हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसको कर लेंगे, ठीक है। रीडिंग भी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। अब हमारे हमारे जो मदूद हैं वो कवर हो चुके हैं, आपका बस अब एक ही टॉपिक रह गया लेंथ से रिलेटेड। फिर इंशाल्लाह हम कुछ और एक दो डिस्कशंस करेंगे, वो भी थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन एटलीस्ट आपने कुरान पाक में किस लेटर को कितना खींचना है वो मेजॉरिटी पार्ट आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। ओके इंशाल्लाह फिर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीक हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बारकुम अल्लाहु फीकुम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا و احسن الجزا سسٹر ہنا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت برکت عطا کرے اور الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوا اور ہر بات اللہ تعالیٰ کے اذن سے ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت کلیئر سمجھ آ رہی ہے نا کہ اتنی زیادہ گہرائی اور اتنی ڈیپتھ. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اوپر اوپر سا علم ہوتا ہے تو پھر ہم سامنے والے کو جب پڑھاتے بھی ہیں تو خود بھی شیکی ہوتے ہیں, لیکن جب الحمدللہ ہم اپنی علم میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور الحمدللہ پھر ہمیں بتانا بھی بہت اچھے انداز سے آتا ہے نا, تو اتنا مجھے ہمیں خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے ٹیچر دیے سمجھنے کے لیے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو احسن انداز سے سمجھیں اور اس کو اپلائی کر کے اس کے عملی نمونہ پیش کر سکیں نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, شکر ہے مالک کا. آپ لوگ بھی کوشش کیجیے, جیسے آپ کو ہوم ورک دیا ہے تو آپ انشاءاللہ کوشش کیجیے ویسے ہی جس طرح آپ کو بتایا گیا ایک ایک چیز کو کھول کھول کے نا, تو انشاءاللہ آگے بھی ویسے ہی بتانے والے بنے اور ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کرنے والے بھی بنے نا. کوئی ضرورت ہے بتائیے ریکیپ کروانے کی ہے نا آپ کو, ماشاء اللہ انہوں نے ساری امپلیمنٹ بھی کروا دی ہے, ریکیپ بھی کروا دیا, ہر چیز کو کھول کھول کے بتا دیا نا. الحمدللہ سمجھ آ گئی. مد اللازم, کلمی, مثقل, مخفف, حرفی, مثقل, مخفف, سب سمجھ آ گیا نا. الحمدللہ آپ نے لیٹرز کے اندر بھی دیکھ لیا اور لفظ کے اندر یعنی حرف کے اندر بھی دیکھ لیا اور ورڈ کے اندر بھی دیکھ لیا کس انداز سے بنتی ہے اور کہاں کہاں پہ جسے کہا جائے. اچھا یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم ان چیزوں پہ اتنا غور و فکر نہیں کرتے, جیسے آج ہمیں سسٹر نے ہمیں جیسے پڑھ کے بتایا نا کہ ہم اکثر اخوہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا, آئین کے بعد جب سین آ رہا ہے یا سواد آ رہا ہے تو اتنا پرومیننٹ فرق نظر آ رہا تھا کہ جب ہیوی اخوا ہو رہا تھا اور لائٹ اخوا ہو رہا تھا. اور اکثر جسے کہا جائے آئین کے اندر اس کے بعد سین ہو یا جو بھی لیٹر ہو, جیسے مرجنگ کے لیٹرز آتے ہیں تو اکثر نون کی آواز آ رہی ہوتی ہے, جیسے میم کی آواز آنی چاہیے نا سین کے اندر, تو پھر آپ دیکھیں سین کی آواز نہیں آتی, سین کی آواز آ رہی ہوتی ہے اکثر اگر آپ لوگوں کو سنیں تجوید کے اندر نا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, شکر ہے کہ ہمیں ہر بات کلیئر سمجھ آ گئی. اچھا اب آپ بتائیے ریڈی ہیں آپ سب الحمدللہ بخاری کے سیشن کے لیے, اور آپ نے ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لیا جو آپ کو دیا گیا؟ جی آپ سب نے ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لیا الحمدللہ, کہ آپ نے کس کس طرح سے کھول کے بتانا ہے اور کرنا ہے نا. جی الحمدللہ, چلیے انشاءاللہ ہم اپنے بخاری کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں تک کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ جی ہم نے کہاں تک کیا تھا, ہم نے آئی تھنک جی کسی کو یاد ہے ہم نے کہاں تک چھوڑا تھا؟ شاباش بتائیے سوچ کے. میرے خیال سے ہم نے 660 تک کر لیا تھا. ٹھیک ہے 660 تک کر لیا تھا. جی شاباش, کتاب الجنائز پڑھ رہے تھے نا. جی الحمدللہ آئی تھنک ہم نے 660 جی 58 تک کیا تھا میرے خیال سے ہم نے, میت کے جی چلے ان شاء اللہ ہم ہمارے پاس جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں احادیث نمبر 661 دکھا رہا ہے, ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے یہاں سے آن ورڈ کرتے جائیں گے. آپ ان شاء اللہ نوٹ لیجیے اور اس کے بعد ان شاء اللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان شاء اللہ پہلے درود شریف اور پھر استاد عزیز سے ان شاء اللہ بخاری کا سیشن کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم مختصر صحیح بخاری اس میں سے کتاب الجنائز اور اسی کی کنٹینویشن پیج نمبر 434 اور حدیث کا نمبر ہے 661 باب نمبر 22 من لم یزخر حزنہ عند المصیبہ جو شخص مصیبت کے وقت اپنے رنج و غم کو ظاہر نہ ہونے دے کہ کیا درجہ ہے اس شخص کا جس کو کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی غم پہنچے اور وہ اس کا اظہار نہ کرے آئیے دیکھتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مات ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ طلحہ خارج فلما رات امرأته انہ قد مات حیات شیئا ونحته فی جانب البیت فلما جاء ابو طلحہ قال کیف الغلام قالت قد ہدات نفسه وارجو ان یکون قد استراح فبات فلما اصبح اغتسل فلما اراد ان یخرج علمته انه قد مات فسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اخبره بما كان منهما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما قال رجل من الانصار فرأیت لهما تسعة اولاد كلهم قد قرأ القرآن سبحان اللہ ایک عورت کا صبر دیکھیے کتنا رنگ لاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا اور ابو طلحہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے ان کی نام ہے ان کا ام سلیم انہوں نے بچے کو غسل دیا کفن دیا اور اسے گھر کے ایک کوچے میں رکھ دیا جب ابو طلحہ گھر آئے تو پوچھا لڑکے کا کیا حال ہے ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اسے آرام ہے اور مجھے امید ہے کہ اسے سکون میسر ہوا ہے ابو طلحہ سمجھے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے راوی کے بقول ابو طلحہ رات بھر اپنی بیوی کے پاس رہے اور صبح کو غسل کر کے باہر جانے لگے تو بیوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا تو فوت ہو چکا ہے پھر ابو طلحہ نے صبح کی نماز رسول اللہ کے ہمراہ ادا کی اور رات کے ماجرے کی آپ کو خبر دی جس پر آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تم دونوں میاں بیوی کو تمہاری اس رات میں برکت دے گا ایک انصاری شخص کا بیان ہے کہ میں نے ابو طلحہ کی نسل سے 9 لڑکے دیکھے جو حافظ قرآن تھے تو یہاں دیکھیے ذرا کہنا کتنا آسان ہے میں پڑھتے ہوئے کہ اس معاشرے میں شور کیوں نہیں مچ گیا ہے فلاں کا بچہ مر گیا ہمارے تو پورا گاؤں جمع ہو جائے دوسرے ملکوں والوں کو بھی واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے بتا دیں کہ یہ ہو گیا کتنے حوصلے تھے اور ماں نے کفن دیا ماں نے بچے کو نہلایا اور گھر میں میت پڑی ہے اور وہ شوہر کے تقاضے پورے کر رہی ہیں آج ایسی عورتیں ہماری تو زبان نہیں رکتی ہمارا تو پتہ نہیں حال کیا ہو اور کیوں نہیں انہوں نے آتی شوہر کو بتا دیا کہ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں اگر بتا دوں گی کھائیں گے نہیں آرام نہیں کریں گے دفنانا تو صبح ہی تھا نا تو صبح بتا دوں کبھی سوچیں ایسی صبر والی مائیں ہوں تو اولادیں کیسی ہوں گی اور اس کے اپوزٹ تھڑ دلی اور چھٹی بات پہ ہائپر ہونے والی مائیں ہوں گی تو بچے کل کیا کریں گے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیویاں شوہروں کے کل وہی کریں گے اپنے بڑوں کے ساتھ اور اللہ نے پھر اولاد دوبارہ دے دی اللہ تعالی ہمیں بھی صبر دے تحمل دے آپ دیکھیں آدھے مسئلے صرف تحمل سے ختم ہو جاتے ہیں آدھی مشکلات صرف صبر اور تحمل سے ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بک لمحزونون ارشاد نبی ہے کہ ابراہیم ہم تیری جدائی سے رنجیدہ ہیں کب پڑھا تھا آپ نے اپنے بچے کی موت پہ وعنہ رضی اللہ عنہ قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سیف القین وکان زیرا لابراہیم علیہ السلام فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبله وشمه دخلنا علیہ بعد ذلك وابراہیم یجود بنفسه فجعلت عینات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزریفانی فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وانت یا رسول اللہ فقال یا ابن عوف انہا رحمہ ثم اتباہا بیخرا فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان لئین تدمو والقلب یحزنو ولا نقول الا ما یرضا ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون کتنے در سے بھرے لفظ ہیں لیکن حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ابو سعیف لوہار کے ہاں گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رضائی باپ تھا, تو رسول اللہ نے حضرت ابراہیم کو لے کر بوسہ دیا اور اس کے اوپر اپنا منہ رکھا. اس کے بعد دوبارہ ہم ابو سعیف کے ہاں گئے تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ, یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کا بیٹا, حالت نظام میں تھے. رسول اللہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, ابن عوف, یہ تو ایک رحمت ہے. پھر آپ نے روتے ہوئے فرمایا, آنکھ اشکبار اور دل غمگین ہے, لیکن ہم کو زبان سے وہی کہنا ہے جس سے ہمارا مالک راضی ہو. اے ابراہیم, ہم تیری جدائی سے یقیناً رنجیدہ ہیں. کیا پتا چلا کہ مصیبت اور دکھ کے وقت آنکھوں سے آنسو بہ سکتے ہیں, دل اداس ہو سکتا ہے, یہ ایک فطری بات ہے, قابل معافی ہے, لیکن جو نہیں کرنا وہ کیا ہے؟ واویلا, شور, تڑپنا, رونا. اور ہمارے ہاں دور سے اچھے بھلے آتے ہیں اور جو ہی گھر والا کوئی قریبی دکھا تو اس کے گلے پڑ کے ایسے روتے ہیں جیسے اس سے زیادہ صدمہ نہیں, ایک آنسو نہ نکلے, آوازیں ضرور نکالتے اور دو چار منٹ وہاں بیٹھ کے تو ساتھ بیٹھی سے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں, کتنے چھوڑے ہیں بچے اور کس کے شادی اور کس کی, پھر غم ختم. یہ طریقہ درست نہیں, یہ غیر اسلامی طریقہ, دکھاوے کرو نہ روئے, یہ تکلف ہے. پھر اسی طرح سے مریض کے پاس رونا, البکا عند المریض. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فاتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوده مع عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن ابی وقاص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم, فلما دخل علیہ فوجده فی غاشیت فقال, قد کذا؟ قال, یا رسول اللہ, فبکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فلما رأى القوم بکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقوا فقال, الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدم العين ولا بحسن القلب ولا يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم وان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا کہ حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کی معیت میں ان کی عیادت کو تشریف لے گئے, اور جب آپ وہاں پہنچے تو اسے اپنے اہل خانہ کے درمیان گھرا ہوا پایا. آپ نے پوچھا کہ انتقال ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں. پھر آپ رو پڑے اور آپ کو روتا دے کر دوسرے لوگ بھی رونے. اس کے بعد آپ نے فرمایا, خبردار, اللہ تعالیٰ آنکھ سے آنسو بہانے اور دل میں رنجیدہ ہونے پر عذاب نہیں دیتا, بلکہ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اس کی وجہ سے, یعنی زبان سے غلط باتیں نکالیں پھر عذاب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے عذاب یا رحم کرتا, اور بے شک میت پر اس کے عزیزوں کے چلا کر گریہ وزاری کرنے سے اسے عذاب کیا جاتا ہے. پیچھے بات اس پہ ڈیٹیل سے ہو گئی ہے کہ جب مرنے اس میں ہوئی تھی بات, یہ جنازے کے مسائل میں ہم نے اس پہ بات کی تھی, یہاں بھی کر لیتے ہیں. خود میت کہہ کر جائے کہ میرے اوپر رونا, میرا چالیسواں کرنا, میرے ختم دلانا, یا میرے اوپر یعنی اس طرح کی باتیں کہ میرا غم کرنا, پھر رونے کا تکلیف ہوگی اس کو, اور اگر خود منع کیا ہو نہ کرے اور خود کوئی روئے تو پھر اس کا گناہ نہیں ہوگا. تو اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو کہہ کر ہمارے اوپر یہ رونا دھونا نہ رکھیں, ہمیں بس عزت سے فارغ کر دیں. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی نشانی ایسی ظاہر ہو جائے کہ جس میں لگے کہ اب یہ بندہ فوت ہو جائے گا, زندہ نہیں رہے گا, تو پھر اظہار افسوس کرنا اور آنسو بہانا جائز ہے, لیکن تسلی مریض کو دینی چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ امید دیتا ہے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو وہ تو ہم سب کو بھی دیا ہوا ہے. کس کو کس نے کہا کہ آپ اتنے سال اتنے مہینے جئیں گے؟ کسی کو نہیں پتا. تو بہرحال ایسی باتوں پہ بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. پھر آگے ہے, باب ما ینہا عن النوحی والبقائی والزجری عن ذلک, نوحہ اور گریہ زاری سے ممانیت اور اس سے ڈانٹنا. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت, اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیتی اللہ ننوحا فاطمنا امرات غیر خمس نسوت ام سلیم و ام العلاء وابنت ابی شبرت امرات معزن و امراتان او ابنت ابی صبرت او امرات معزن و امرات اخرى. حضرت ام عطیہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا, رسول اللہ نے بیعت لیتے وقت ہم لوگوں سے یہ عہد لیا تھا کہ نوحہ نہ کریں گی, مگر اس عہد کو صرف پانچ عورتوں نے پورا کیا, یعنی ام سلیم, ام اعلی اور ابو صبرہ کی بیٹی جو معاذ کی بیوی تھی, اور مزید دو عورتیں اور مزید دو عورتیں، یا یوں کہا کہ ابو سبرا کی بیٹی، ماس کی بیوی اور ایک اور دوسری عورت ہے. یعنی اس معاشرے میں نوحہ کرنا اور میت پہ جا کے لوگوں کا رونا دھونا اتنا عام تھا، باوجود اس کے کہ بیعت میں کہہ چکی تھی تو کب کرتے تھے اور کب کرتے ہیں. جب مسلمان ہوتے تھے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کرتے تھے، حاکم وقت پہ ہی بیعت کی جا سکتی ہے جو عالم دین بھی ہو. آج کے دور میں تو بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے اس طرح سے، لیکن اس بیعت میں ان الفاظ کا ڈالا جانا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس دور میں یہ برائی عام تھی. لیکن ان پانچ عورتوں سے علاوہ باقی عورتیں اس پہ قائم نہ رہیں. اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب کسی کو وفات کے موقع پہ غیر شرعی طریقے سے روتا دیکھتے تو اسے پتھر مارتے اور اس کے منہ میں مٹی ٹھونستے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسی آوازیں نکالتے دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی بھر دو. مراد کہنے کا یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. القیام للجنازہ، جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا. عن عامر ابن رویت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأى احدکم جنازہ فإن لم یکن ماشیا معها فلیقم حتی تخلفہ او من قبل تخلفہ. حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے خواہ اس کے ساتھ نہ جائے مگر کھڑا ضرور ہو جائے، حتیٰ کہ وہ جنازے کو پیچھے چھوڑ دے یا خود اس کے پیچھے ہو جائے یا پیچھے چھوڑنے سے قبل اسے زمین پر رکھ دیا جائے. کیا سمجھ جائے کہ جب کھڑا ضرور ہو جائے. دیکھیں میت تو چلی گئی اس کو تو نہیں پتا، لیکن ایک تقریب ہے نا، ایک انسان میں سے چلا گیا ہے، تو لہذا کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ جنازہ پیچھے چھوڑ دے، یعنی جنازہ وہاں سے گزر جائے تب تک وہاں کھڑا رہے یا پھر جنازے کو وہاں رکھ دیا جائے. اور جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم پہلے تھا، رسول اللہ نے آخر کار اس پر عمل درآمد روک دیا تھا. یعنی فرض نہیں ہے، پہلے ایسا تھا بعد میں پھر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. متا یقعدو اذا قام للجنازتی، جنازے کے لیے کھڑا ہو تو کب بیٹھے، یعنی کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ اخذ بیدی فی جنازتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں ایک جنازے کے ساتھ تھے. فجلسا قبل ان تودا فجاء ابو سعید رضی اللہ عنہ، اتنے سے قبل ہی وہ بیٹھ گئے. اتنے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آ گئے. فاخذ بیدی مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال ابو هريره رضی اللہ عنہ صدقا. تو جب وہ بیٹھے تو ابو سعید نے کیا کہا، مروان کا ہاتھ پکڑ کر کہا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، یقیناً ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں اس سے منع فرمایا. اس پر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک اسے زمین پہ نہ رکھا جائے. یعنی مرد جب جاتے ہیں دفنانے تو جنازے کے لیے یہ سارے احکامات ہیں. اور امام بخاری کا دیکھیے باب اس حدیث پر کہ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے چاہیے کہ زمین پر اس کے رکھے جانے سے پہلے نہ بیٹھے، کوئی بیٹھ جائے تو اسے کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے گا. اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید سے اس کی تائید میں ایک روایت بھی ملتی ہے. تو اسلام انسان کا احترام اور اس کی تکریم سکھاتا ہے. من قام علی جنازہ یہودی، یعنی اب یہودی کا جنازہ ہے تو کیا کھڑا ہوں گے اور کیا ہوگا. عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال مر بنا جنازۃ فقام لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقمنا له فقلنا یا رسول اللہ انها جنازۃ یہودی قال اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سامنے ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا. آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ عبرت. جنازہ خواہ مسلمان کا ہو یا کافر کا، اس کو دیکھ کر موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ہم بھی اسے. تو کھڑا ہونا فرض تو نہیں ہے لیکن کسی کے لیے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر آگے حمل الرجال الجنازہ دون النساء، عورتوں کے سوا صرف مردوں کو جنازہ اٹھانا چاہیے. یعنی ایون عورت کا بھی جنازہ تو اس کو مرد ہی اٹھائیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ مرد سٹرانگ ہوتے ہیں. عام طور پہ انسان کا وزن خود اٹھایا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح سمجھے، میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو میرے ذہن میں یہ تصور آ رہا ہے کہ عام طور پہ انسان کتنا کو وزن اٹھا لیتا ہے، 5 کلو 10 کلو، عورتیں میرا لے 20 کلو اٹھا لیتی ہیں، اس سے زیادہ کیا اٹھائیں گی، 20 کلو اٹھا کے بھی چلنا بڑا بھاری ہوگا، 15-10-12 کلو تک ہی اٹھاتا ہے انسان. انسان کا وزن عموماً کتنا ہوتا ہے اگر آپ اسٹینڈرڈ رکھیے؟ 60-70 کلو. اب 70 کلو کی میت، اور میت کہتے ہیں بھاری بھی ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے ایک بہت قریبی ہمارے، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو بعد میں ان کو جو بیڈ تھا ادھر سے اٹھا کے لوگوں نے، وہ جو تختہ ہوتا ہے اس پہ ڈالنا تھا جس میں جا کے غسل دلواتے ہیں، بالکل سٹف ہو جاتی ہے لاش، ہاتھ لگائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتھر ہے. پتہ نہیں کتنا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ روح جو ہے نا ہمارے جسم میں آتی ہے تو نرمی لاتی ہے، جب یہ روح نکلتی ہے تو پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. تو یہ مرد ہی اٹھا سکتے ہیں، عورتوں کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک نہیں، بعد میں نرم ہو جاتا ہے، مرنے کے فوراً بعد سخت ہوتا ہے. جی یعنی اس میں سے میں کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جنازہ جو ہے وہ مرد ہی اٹھائیں گے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ وسلم قال اذا ودیت الجنازۃ واحتملها الرجال علی اعناقهم، گردن پہ اٹھاتے ہیں. فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يصحبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه سائقا. کتنوں کو سمجھ آئی؟ لفظوں پہ غور کیا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں عربی پڑھتے ہوئے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، پھر اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے مجھ کو جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جاتے ہو. اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، کیونکہ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. میت کہتی ہے جلدی سے مجھے لے جاؤ، اور اگر گناہ گار ہے تو کہتی ہے مجھے نہیں لے کر جاؤ. تو کیا پتہ چلا کہ جنازہ مرد ہی اٹھائیں گے. عورتیں ویسے جذباتی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں اور جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں. اسورت بالجنازہ، یہ حدیث ضرور سننی اور غور کرنے چاہیے، کیونکہ آج ہماری امت کا اس پر بھی عمل کم ہے. اور وہ کیا؟ جنازے کو جلدی لے جانا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا فإن تکو صالحة فخیر تقدمونها الی وإن جکو سوا ذالک فشر تدعونه عن رقابکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے چلو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اور اگر وہ برا ہے تو یہ ایک بری چیز ہے جس کو تم اپنی گردن سے اتار کر سبک دوش ہو گئے. یعنی گناہ گار ہے تو اس کو جلدی سے پھینکو، کیا پتا اس کے حصے کا عذاب تم پہ ہی نہ آ جائے. تو جلدی لے جانے سے مراد دوڑنا نہیں، بلکہ عادت سے زیادہ تیز چلنا ہے، اور یہ پسندیدہ ہے. تو زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے جنازے کو، راہ جاتی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دفنانے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. فضل اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قیل لہ ان ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ یقول من تبیع جنازۃ فلہ قیرات فقال اکثر ابو ہریرۃ علینا فصدقت عائشۃ رضی اللہ عنہا ابا ہریرۃ وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولہ فقال ابن عمر لقد فرطنا فی قراریت قصیرہ. کتنی ان میں حرص تھی نیکیوں کی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں جو شخص جنازے کے ساتھ جائے گا اسے قیرات ثواب ملے گا. اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ ہمیں بہت حدیثیں سناتے ہیں. پھر حضرت عائشہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ کو ایسا ہی فرماتے ہوئے سنا. اس پر ابن عمر فرمانے لگے پھر تو ہم نے بہت سے قیرات کا نقصان کر لیا. یعنی یہ مسئلہ نہیں پتا تھا اور ہم نہیں جاتے تھے وہاں تک. اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص میت کے ساتھ دفن تک رہتا ہے اسے 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور قرات 2 پہاڑوں کی مانند ہے، یعنی بڑے پہاڑ کو قرات کہتے ہیں. قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر آئے گی. آپ امیجن کریں نا، کبھی آپ کو $1 کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کبھی $100 بھی اتنے اہم نہیں ہوتے. جب ضرورت پڑے تو ایک نیکی بھی مہنگی ہے، تو کہاں اتنی بڑی نیکیاں چھوڑے. عموماً لوگ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، مگر کن کی؟ جاننے والے، اور وہ بھی جو اپنے. کسی نے کہا کہ نماز جنازہ ہو رہی تھی تو لوگ بات کر رہے تھے کہ بھائی جہاں چھوڑ رہے ہو یا قبرستان تک جاؤ گے؟ کہا نہیں ابا کہ یہ بھی ادھر تک ہی آئے تھے, ہم بھی ادھر ہی چھوڑیں گے, ہمارے ابا کا جنازہ ہی بڑا تھا ہم بھی یہی پڑھیں گے. تو اب دیکھیے یہ کوئی لین دین اور برتن تھوڑی ہے. اور نیکی کی نیت ہو تو روز نیکی کریں. الحمدللہ گھر کے مردوں کو اس چیز کا خیال ہوتا ہے, جدھر بھی محسوس ہوتا ہے وہ چل پڑیں گے کہ آج وہاں نماز کے ساتھ ایک جنازہ ہے. اور آپ دیکھیں جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ ہر نماز کے ساتھ جنازے ہیں. پیچھے ہم بات کر چکے ہیں نا کہ عورتیں مجبوری کوئی حالات ہے تو چلی جائیں, لیکن عادتاً نہیں جانا چاہیے, اور جا کے وہاں خاص طور پہ کچھ اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہم صلی علی محمد
باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. آپ سب کو آواز آ رہی. الحمدللہ رب العالمین. آج کا ہمارا بخاری کا سیشن کمپلیٹ ہوا. یہ بتائیے کیسا لگا آپ سب کو؟ آج ہم نے کہاں تک کیا, نوٹ ڈاؤن کر لیا آپ سب نے؟ کیونکہ اکثر ہمیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ منڈے ہماری کلاس ہوگی تو پھر ہمیں یاد ہے نا کہ آج ہم نے 670. جزاک اللہ ہے نا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, الحمدللہ اتنا زیادہ فضیلت اور اتنا زیادہ الحمدللہ جسے کہا جائے احادیث کی روشنی میں ہمارا شرح صدر ہو گیا نا, مجھے یہ بتائیے لاسٹ ٹائم جو ہم نے حدیث کی تھی اس میں سے کون سی حدیث تھی جس میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ حدیث نمبر بتائیے جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی, اس کے بارے میں دوبارہ دیکھیے گا, اور یہ جو ہاں قرآن کی آیت یہ ہے اور جو ایکسپلینیشن ہے تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ ہے. کون سی حدیث تھی آپ کو یاد ہے استاذ؟ کلیریفائی ٹو ڈے. الحمد للہ کلیریفائی ہو گیا ٹو ڈے. الحمد للہ تو اس بات کو سمجھ آ گیا ہے آپ سب کو. جی الحمد للہ کہ کب عذاب ہوتا ہے میت پر اور کب نہیں ہوتا, بات کلیئر ہے. کیا قرآن اور سنت کے آپس میں کانٹراڈکٹ کرتے ہیں دونوں کے ایکشن, ایسا ہے کیا؟ جی جی ہمارے پاس حدیث نمبر جو گزری ہے نا, یہ حدیث نمبر آئی تھنک 654 تھی. آئی تھنک 654 جی. اونلی ایف دا اسپیسیفکلی مینشن ٹو ڈو. جی دیکھیے اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو قرآن اور جہاں سے بھی کوئی چیز ہمیں پتہ چلے نا, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے, یہ کافر کے لیے نا. کاویا اس میں ذہن میں رکھیے کہ اس میں دو باتیں ہیں اس حدیث کے اندر, تھوڑا سا آپ لوگ اپنے ذہنوں کو کلیئر کر لیجیے نا اس حدیث کے حوالے سے. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ بات ہے کہ حدیث کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, دوسرا یہ کہ عمل کیا ہے نا, کہ تو ہم کس بات کو لیں گے. کیا قرآن اور سنت آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہا ہے؟ نہیں, بالکل کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا. جو قرآن کہہ رہا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات بتا رہے ہیں نا. تو دیکھیے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ خاص کافر کے لیے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. اصل میں ایک چیز ہوتی ہے معلوم اور ایک چیز ہوتی ہے نہیں معلوم. تو معلوم کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت یہ کہ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہو, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث ثابت ہے وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، اور بھی صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. تو ہم کیا چیز کو ترجیح دیں گے؟ معلوم کو نامعلوم ہونے پر. ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، اور انہوں نے جو کافر والی حدیث کو اس پر قیاس کر کے بتایا ہو نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے صرف وہی حدیث سنی ہو اور اس کے مطابق بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ایسا کہا ہے نا. اگر صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن چونکہ بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جو بھی کہتے ہیں نا کہ دبکائی اہلی ہی علیہ نا، کہ عذاب ہوتا ہے میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے نا، تو ایسا ہے. اس کے لیے اب کنڈیشن کیا ہے؟ آپ سین میں اس بات کو رکھیے سسٹر کہ اگر جس جو ہم جیسے میں اور آپ ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں نا، پریفر کرتے ہیں کہ ہم جیسے کہیں جاتے ہیں تو کسی کی میت پہ، تو ہماری خود عادت ہے نوحا کرنے کی، بونے پیٹنے کی. تو اگر ہماری عادت ہے اور ہم اس چیز کو پروموٹ کرنے والے ہیں اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، اور ہم نے کبھی اس کام سے منع نہیں کیا لوگوں کو، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم اس کا ساتھ دینے والے. ایسا ہی ہے نا کہ اگر آپ کسی کو برائی سے نہیں روکیں گے تو آپ خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں نا. آپ نے یہ پڑھا ہے نا، تو جو قرآن کی آیت ہے نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلا تجربہ اخرا، تو بات وہی ہے کہ جب آپ دنیا میں پروموٹ کر رہے تھے اس چیز کو، آپ اس کو روکتے ہی نہیں تھے. تو اب آپ کے مرنے کے بعد جب لوگ آپ کے پیچھے نوحا کر رہے ہیں، آپ کی جسے کاجے آپ کی جس طرح آپ پروموٹ کرتی تھی اور انہیں پیٹنے کو اچھا لگتا تھا اور اس طرح سے مطلب ایک طرح سے اہتمام ہوتا تھا، تو پھر آپ کو آپ کی قبر میں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے دنیا میں اس چیز کو بنانے کا ذریعہ تھی، آپ نے اس چیز کو پسند کیا تھا نا. تو آپ سوچئے کہ جب آپ نے اس چیز کو پسند کیا اور اس چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، تو بعد میں مرنے کے بعد اگر آپ کے پیچھے لوگ آپ کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو عذاب ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اسی لیے دیکھیے کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی آیت بالکل اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ دنیا میں یہ کام کرتے تھے تو آپ اسی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ دنیا میں آپ جسے کاجل نوحا کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ نے جسے کہا تھا اس چیز پر کنڈم کیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود لوگ روتے ہیں، تو پھر آپ پر اس کا وبال نہیں ہے نا. اب اگر آپ اگر مرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے رونے کی آپ کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ دنیا میں اس چیز کو کنڈم کرتے تھے، دنیا میں اس چیز سے روکتے تھے لوگوں کو کہ یہ صحیح نہیں ہے رونا پیٹنا یا جس اس طرح سے چلانا اور اس طرح سے نوحا کرنا. تو پھر اب اگر آپ وصیت کر جائیں تو افضل ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد کچھ اس طرح سے نہ ہو. لیکن اگر آپ نہیں بھی وصیت کرتے، لیکن آپ چونکہ دنیا میں اس کام سے روکتے تھے لوگوں کو، تو اب اگر آپ کے روکنے کی، کیونکہ آپ دنیا میں اس چیز کا ساتھ نہیں دیتے تھے، تو مرنے کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے پیچھے نوحا کرتا ہے تو آپ کو پھر اس کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل کلیئر ہو گئی حدیث نا، کہ ہمیں بات بالکل اچھی طرح سمجھ آ گئی. اور اس طرح حدیث کو حدیث سے بھی آپ نے دیکھ لیا، اور الحمدللہ کہ آپ کو بات سمجھ بھی آ گئی نا. تو امید ہے کہ جی اگر حکم بھی نہ کیا ہو اور منع بھی نہ کیا ہو تو برابر. جی بالکل، افضل کیا ہے کہ اگر آپ نے بتا دیا ہو نا، جیسے آپ دنیا میں جب کسی کام سے روکتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا. جیسے آپ کو کوئی بر ڈے میں بلاتا ہے، آپ کو پتا ہے آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، آپ اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں، آپ نہیں جاتے نا، پھر لوگ آپ کو نہیں بلاتے. آپ کو پتا ہے آپ اس چیز کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، رائٹ؟ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ کو بلانا ہی لوگ چھوڑ دیتے. بالکل اسی طرح کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نوحا کو پسند نہیں کرتے، رونے پیٹنے کو پسند نہیں کرتے، اس کے لیے آپ روکتے ہیں لوگوں کو، آپ سے روک نہیں سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے حدیث کا مفہوم سنا ہے نا کہ اگر کوئی برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان کم سے کم تو دل میں برا جانو، یہ بلا اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے نا. تو بات امید ہے کہ بالکل کلیئر ہے، اور آیات بھی آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں ہے کہ انسان اپنے کیے کہیں وبال جسے کہا جائے بعد میں اس کو دیا جائے گا. تو الحمدللہ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. سسٹر میرے خیال سے میں نے نا آپ نے پوچھا تھا تو مجھے امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. الحمدللہ جی چلیے الحمدللہ. آج ہم نے کہاں تک کیا تھا؟ تو بس یہ کہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں برائی کو روکتے ہیں، پھر دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں یا وصیت کر جاتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد رونا یا اس طرح سے نہیں کرنا، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ افضل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہر حال میں جسے کہا جائے جی الحمدللہ, جی بہتر افضل زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لکھ بھی جائیں تو پھر الحمدللہ اور زیادہ افضل یہ بات ہو جاتی ہے. اینیا چلیے, آج ہم نے کہاں سے دیکھا تھا, حدیث نمبر شابش حدیث نمبر 661 سے, رائٹ؟ الحمدللہ. چلیے تو ساری الحمدللہ ابو طلحہ کی جب بھی الحمدللہ, ام سلیم کی جب ہم نے الحمدللہ تفسیر میں ہی پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے نا کہ ایک عورت کا بیٹا سے کاجا انتقال کر جائے, ساتھ ہی کمرے میں ہو اور شوہر کو بھی وہ خوش کرے اور اس کو مطلب اتنا صبر, سبحان اللہ, اتنا تعالیٰ نے لگتا ہے کہ وہ افر عالین صبر, وہ انڈیل دیا ہے لگتا تھا ان کے اوپر صبر نا, ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ آپ سوچیے کہ جو بھی کسی کی بھی جیسے کہ بچہ ہے یا ماں باپ ہیں یا شوہر ہیں یا کوئی بھی پیار کے رشتے ہیں جیسے کاجا خون کے رشتے, وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت رکھی ہوتی ہے نا, اور وہ نکلتی نہیں ہے. جسے کاجا کہنے کا مقصد ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہے کہ انسان کو آگے پیچھے کچھ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو تو تھوڑا بہت رہتا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محبت ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو میں یہ سوچی تھی کہ سبحان اللہ اتنا پیارا رشتہ بچے کا اور اس انداز سے کہ شوہر کو بھی نہ پتہ چلے, اب ہم اپنی آپ کو اگر رکھے سوچیں تو ہمارا کیا حال ہو, آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہو. ہم تو میں سوچی تھی کہ ہمارا تو یہ حال ہو کہ ہمیں تو ایک تو سب سے پہلے تو بس اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں صبر دے, اور ہمارا جیسے ان کا دل شکر اور صبر سے بھرا ہوا تھا نا, جس کے اندر شکر گزاری اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے اندر صبر دیں گے تو وہ تو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا نا. اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ دعا اپنی بالکل یاد رکھیے, اللہم انی اسألک رضا بعد القضاء, اللہ تعالیٰ میں تیری جو یہ رضا اس پر راضی ہوں جو تم نے مجھے میرے لیے لکھ دی ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر سب باذن اللہ ہے نا, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے, اصل بات یہ کہ میں اور آپ اس لکھے پر راضی ہو جائیں, ہے نا, یہ بات ہے نا کہ اگر ہم اس پر راضی رہیں گے جی الحمدللہ, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل بھی پھر اللہ تعالیٰ جب رضا الہی پہ آپ راضی رہیں گے تو آپ کا دل بھی شکر سے بھر جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صبر کا فقدان عطا کریں گے کہ آپ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کریں گے. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. جی اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ, اگر کوئی جسے کہتے کوئی میت ہے جسے بچے کا ہے, کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو جو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں یا جسے کہا جائے دل میں عجیب سی کیفیت ہے, تو یہ بھی آنا کیا درست ہے کہ نہیں, یعنی آنکھوں سے آنسو آئے جا سکتے ہیں؟ نوحہ کا مطلب کیا ہوا, چیخنا چلانا پیٹنا سین کپڑے پھاڑنا بال نوچنا نا, یہ درست ہے, اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جو اس طرح سے جو انسان کی آنکھوں سے غم کے موقع پر آنسو آتے ہیں تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ شاباش. جی دل کی کیا, کس چیز کی علامت ہے؟ دل کی نرمی کی علامت ہے نا. جی الحمدللہ نرمی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نا, دیکھیے دل کی نرمی یا سختی دو ہی چیزیں ہیں نا, تو یہ جو نرمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دیکھیں نرمی جو ہے جس معاملے میں ہوگی اس کو خوبصورت بنا دے گی نا, اور سختی جس معاملے میں بھی ہوگی اس کو بدصورت بنا دیتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں دل کا نرم ہونا کہ ایسے موقع پہ آنکھوں سے آنسو نکلنا نا, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ایسے, کیونکہ ہم انسان ہیں نا, ہم کوئی ایسے ٹھوس چیز تو نہیں ہے گوشت پوش کے بس بنے ہوئے کہ کوئی فیلنگس نہ ہو نا, خوشی کے موقع پر ہم خوش ہونا چاہتے ہیں نا, غم کے موقع پر غم ہی آتی ہے نا, اور پریشانی میں پریشانی کے جذبات نا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر ہمارے دل اس طرح انداز سے ہے نا. اچھا اگر مریض کے پاس جایا جائے اور مریض کے پاس جا کر جو ہے کس انداز سے اس کو جسے کہا جائے تسلی دینی چاہیے, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ جی کیسے, جیسے اگر جی ایگزیجریشن سے بچنا چاہیے. بالکل الحمدللہ. جی مریض کے پاس اگر دعا کرنی چاہیے, ٹھیک ہے جی الحمدللہ. یعنی اگر آپ مریض کے پاس جیسے کوئی آپ کو پتہ ہے کہ بس موت کے قریب ہے, ڈاکٹر نے جواب دے دیا, تو ایسے موقع پر بھی جا کے مایوسی کی باتیں نہیں, اللہ تعالیٰ سے جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے نا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جی الحمدللہ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے بالکل. اور اس کو جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایک وہ ہوتا ہے نا گمان, وہ بہت اچھا رہنا چاہیے انسان کا نا, کہ انسان کے لیے جو یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لکھا یہ بیسٹ ہے نا. الحمدللہ. جی اچھا, اگر جنازہ گزر رہا ہو تو جنازے کے دیکھنے کے بعد کیا کھڑا ہونا چاہیے؟ شاباش یہ بتائیے کہ جنازہ ہو. جی کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کب تک کھڑا رہیں گے؟ کیا مطلب ہم کھڑے ہی رہیں گے کب تک؟ کھڑا ہونا چاہیے, یہ جنازے کی تکریم کے اندر آ جاتا ہے, اس کو عزت دیا جاتا ہے. جی جب تک جائے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے. جی الحمدللہ, عورتیں کیا جنازہ اٹھا سکتی ہیں؟ عورتوں کی اتنی ہمت ہو مطلب اتنی طاقت ہے ہمیں, ہم سے آپ سوچے زیادہ جب ایکسپلین کر رہی تھی تو میں سوچی تھی واقعی یہ حقیقت ہے. آپ نے سے کسی نے ڈیڈ باڈی کو نہلایا ہے؟ آپ نے سے کسی نے ڈیڈ باڈی کو جسے کہا جائے کیا ہے کیا ایموشنلی؟ جی آپ کو اندازہ ہوگا نا سسٹر کہ کتنا باڈی بالکل اسٹیف ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتی ہے نا, اور کس انداز سے اس کو ٹیکل کرنا, اس کو شاور دینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, ٹرن کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ سوچیے ایسے پھر ٹیبلز بنائے جاتے ہیں بات کے کہ انسان آسانی کے ساتھ کتنی سسٹرز مل کے اس کو جسے کاجے کنورٹ دلاتی ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اورا بھی چھپانا ہوتا ہے, ساری چیزوں کو بھی چھپانا ہوتا ہے, ٹرن بھی کرنا ہوتا ہے, باڈی بھی اسٹیپ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ واقعی ہماری روح جس کی وجہ سے ہماری باڈی اتنی نرم ہے, اتنی فلیکسیبل ہے کہ ہم اٹھتے پیتے کھاتے پیتے چلتے اتنا اللہ, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کبھی بھی اس نعمت کا نا, کہ کتنی آسانی سے ہم اپنی باڈی کو مبارک اللہ فیک موو کر لیتے ہیں نا. بالکل الحمدللہ. جی اسٹیپ ہو جاتی ہے اور ہیوی ہو جاتی ہے, تو بات وہی ہے کہ عورتوں کے لیے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے نا جنازہ اٹھانا. جی الحمدللہ. اچھا جنازے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا جنازہ جب کسی کے میت کا ہو جائے مطلب مر جائے تو جنازے میں جلدی کرنی چاہیے یا مطلب انتظار کرنا چاہیے کہ اوورسیز سے سب لوگ آ جائیں اس کے بعد ہی جا کے جنازہ جلدی کرنی چاہیے نا؟ الحمدللہ. فضیلت کیا ہے جنازے کی؟ جی جنازے کی فضیلت میں کیا اہم بات ہے, کتنا ثواب ہے بتائیے؟ جب کوئی انسان جنازے کے ساتھ جاتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ شاباش. یہ ثواب آپ نے یہ حدیث شیئر بھی کرنی ہے اپنے گھر والوں سے, ون قرات. اور ون قرات کس کے برابر ہوتا ہے؟ جنازے کے ساتھ جانا ون قرات کس کے برابر ہوتا ہے؟ شاباش, کسی کو یاد ہے؟ الحمدللہ. دو اگر جی بالکل. اور یہ دو قرات بھی ہے کہ جب پورا الحمدللہ دفنا کر آیا جائے. جی کہ الحمدللہ پہاڑ کے برابر, اوہ پہاڑ کے برابر. آپ امیجن کیجئے اگر آپ میں سے کوئی مکہ گیا ہے اور ٹور پہ گیا ہے, جیسے آپ کو وہاں پہ ٹور کرواتے ہیں ڈفرینٹ جگہیں دکھاتے ہیں, سوری مدینہ, تو پھر آپ نے انشاءاللہ وہ پہاڑ بھی دیکھے ہوں گے. تو سبحان اللہ, کبھی امیجن کریے اور محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ہم سب کو اجر دینے پہ قادر ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بالکل سچ ہے نا. بات یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے ان قرآت کو لینے کا نا, جب مجھے اور آپ کو موقع ملے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے دے کہ ہم ان کو لے سکیں نا. الحمدللہ. آج ہی دیکھیے کہ میں سوچی تھی آپ کے ساتھ کتاب الجنائز ہے اور الحمدللہ آج ہی مجھے جنازے میں جانا ہے, اور میں یہ سوچی تھی دیکھیے ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا سسٹر. آج ہی میرے ان لاس کے یہاں کہیں کسی کی کل رات میں درد ہوئی ہے, اور آپ سوچیے کل صبح درد ہوئی ہے, سوری. تو میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی دیکھیے سسٹر کچھ نہیں پتا ہوتا, بہت سڈنلی موت ہے, بہت اچانک سے موت ہے, کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. آپ سوچیے کہ میں یہی سوچی تھی کہ انہیں جیسے آپ ان کی ایج ہوگی 43 نا, دو چھوٹے بچے 2 سال کا اور 1 سال کی, دو بیٹیاں. آپ دیکھیے بچے بھی چھوٹے, اور صبح جاب پہ گئے ہیں, جاب سے فون آتا ہے کہ مجھے سینے میں درد ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, اور وہ بس ڈاکٹر کے پاس انہوں نے اپنی بیوی کو فون کر کے کہا ہے جاب سے, اور آپ کو پتہ ہے جاب والے 911 کو کال کر کے وہ چلے گئے. اس کے بعد سے کسی کو نہیں پتا وہ کون سے ہاسپٹل گئے کہاں گئے. 11 o'clock پر ان کے بھائی کا فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ پولیس کا فون آتا ہے سوری کہ آپ لوگ جلدی آ جائیں. آپ کے یہ نمبر انہوں نے وہ بھی سیل فون سے جسے کہا جائے چیز کیا تھا کہ یہ نمبر ہے, ان کے بھائی کا نمبر تھا, کال کیا ان کو بتایا کہ ایسی سی بات, یہ بھی بتایا کہ آپ آ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ فون ان کے پاس نہیں تھا, اکیلے تھے اور اکیلے ان کی ڈیتھ ہوئی, اور 11 o'clock یعنی ان کو 8 o'clock کے قریب ان کو لے گئے اور 11 o'clock تک ان کو مر چکے ہیں. جب پولیس نے جیز کیا کہ کس کون ان کے فیملی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کے بعد جب فیملی پہنچے تو وہ آلریڈی 11 o'clock پہ ڈائی ہو چکے تھے. تو میں یہ سوچی تھی ایک پلاننگ ہم کرتے ہیں نا دنیا میں, اور جس چیز کو بھول کے ہم سب جیتے ہیں وہ ہے موت, جو کہ اتنی یقینی ہے, اتنی یقینی ہے کہ جس کو جس میں کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے نا سسٹر. تو میں یہ سوچی تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. جس سے بھی سن رہی تھی ان کی تعریفیں سن رہی تھی نا, آج ان کا جنازہ ہے جمعے میں, اور آپ سوچیے دو چھوٹے بچے ہیں, 2 سال کے اور 8 سال سے 7 سال کی بیٹی. تو میں یہ سوچی تھی کہ اور اتنی پلاننگ تھی, کل ان کے یہاں کل کوئی فنکشن بھی تھا, وہ ساری فنکشن کی تیاریاں بھی ہو چکی تھیں, سب کچھ ہو چکا تھا, صبح جاب پہ گئے تھے, شام میں فنکشن تھا ان کے, ایک ان کی تیاری تھی, ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تیاری تھی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنی پلاننگ کرتے ہیں بعض کاموں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا پلان کیے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو بس اللہ تعالیٰ ان کی وائف کو بھی صبر دے, ان کے گھر والوں کو بھی صبر دے, بہت ینگ بھی ایج تھی, بچے بھی چھوٹے ہیں, بیوی بھی کافی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. تو میں یہی سوچی تھی بس اللہ تعالیٰ ان پر بھی صبر کا فقدان دے دے ان کے گھر والوں کو, اور جو ان سے اللہ تعالیٰ نے چیز لی اس کے بدلے ان کو بہترین اجر عطا کرے, اور مجھے اور آپ کو اس موت سے عبرت لینے والا بنائے. کہ ہم اکثر کبھی کبھی اپنے شوہروں کو ناراض کرتے ہیں نا کہ جا رہے ہیں, تو کبھی ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو اسی بات کا غم تھا کہ میں سوئی تھی, میں نے آخری لمحے ان سے بات نہیں کی نا. جیسے انسان کو افسوس ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ لگ جاتی ہے, ہسبینڈ جاب پہ چلے جاتے ہیں, اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو سکتی ہے نا. تو میک شیور ہم اپنی جان پہ اچھا کریں. بس ایک ہی ان کے منہ سے نکل رہی تھی بات کہ موت کی تیاری کر لو, موت کی تیاری کر لو. سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ کہیں وہ بہت اگریسو بہیویئر نہ کریں, لیکن انسان ہے, کبھی کبھی ایک دم سے روتی ہیں, کبھی کبھی ایک دم سے کام ڈاؤن ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے, نہوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے نا. بہت بڑی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ, بس ہم سب کو ایسی آفات سے, مصیبت سے, بہت اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارے پر کچھ ایسی آ بھی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانک لے, اور ہمارے منہ سے صرف شکر اور اللہ تعالیٰ سے صبر ہی ہمارے لیے ہونا انشاءاللہ. آمین. جی اللہ تعالیٰ, جی الحمدللہ ان کے گھر والوں کو, جی بالکل سسٹر, اللہ تعالیٰ بہت صبر دے. دیکھ کے رونا ہی آ رہا تھا کل جا کے, میں مجھ سے بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے. بہت کریٹیکل انداز سے ان کی ابھی 2 سال پہلے بیبی ہوئی ہے, تو وہ بھی بہت چھوٹی ہے, تو میں سوچ رہی تھی بس اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے ان کے لیے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی جسے قادر لاواحقین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہیں اور جو آنے والے, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے, اور ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی رضا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے, اور کل ہمارے لیے قیامت میں نجات کا سبب بن جائے. آمین الہی آمین. انشاءاللہ اپنی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيي على الايمان, ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعد. امين الهي امين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. آپ کو یاد رہے تو اپنی دل کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے منڈے کو, ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ آپ سے ملاقات. جزاكم الله خيرا كثيرا. واخر الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.